الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نظام مصطفیٰ ایک تسلسل ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے نظام مصطفیٰ کے خد و خال، نظام مصطفیٰ کے بنیادی اصول اور تمام نظاموں میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی آفاقیت اور ہماگیریت بلکہ عالمگیریت، اس کا ایک تقابلی جائزہ ہم نے گزشتہ تقریباً 3 سے 4 درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ذکر کیا، اور یہ درس اس لیے ہے تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بے آہنگ اور بے ڈھنگی زندگی کو اس نظام کے قالب میں ڈھالیں۔ یہ نظام تو دراصل ساری انسانیت کا نظام ہے، لیکن خاص طور پر جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ اور اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا، اعلان کیا کہ اب وہ شتر بے مہار صحرا میں بھٹکنے والے اس جانور کے مانند نہیں ہے کہ جو اپنے آقا سے رسی چھڑا کر بھاگ گیا، اور اس کی گرفت، اس کی نگرانی اور اس کی روک تھام اور اس کے لیے قیود و حدود کچھ نہ رہی۔ وہ چاہے تو جس چراگاہ میں چر جائے، چاہے تو جہاں سے جو پینا چاہے پی لے۔ تو یہ نظام جو نظام مصطفیٰ ہے، جو قرآن مجید میں اور حضور کی سیرت میں اور صحابہ کرام علی مردوان کی عملی زندگی کے اندر جو یہ نظام نظر آ رہا ہے، یہ نظام یوں تو ساری انسانیت ہی کے لیے ہے۔ سارے انسان زندگی کو گزارنے میں ایک نظام اور ایک مذہب کے پابند ہیں۔ میں نے گزشتہ درسوں میں اس پہ تقریر کی ہے کہ انسان کی زندگی کسی مذہب و نظام و راستے کے بغیر فضول ہے، اور مذہب انسان کے لیے ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور انسان اپنے گرد و نواح میں جو رشتہ دار، جو معاملات، جو تعلقات اور اپنے جذبات میں اور اپنے اندر اٹھنے والی ہر خواہش، نیک یا بد، اس کو برتنے میں، اس کو خرچ کرنے میں، اس کو روکنے میں، اس کے انتخاب میں، اس کے رد میں، وہ کسی ایک منشور کا پابند ہونا چاہتا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کیا کرے، لیکن اس کے لیے ایک نظام ایسا بھی چاہیے کہ جس راستے پر چل کر وہ اپنی زندگی کے ان تمام اصول کو برتنے کا طریقہ سیکھے، وہ خود سے ان باتوں کی طرف نہیں آ سکتا. لہذا اس اعتبار سے مذہب انسان کے لیے ضروری ہے، اور الہاد اور بے دینی یہ درندگی سے بھی باہر ہے. جانور بھی اگر اپنے راستے کو چاہتا ہے تو ریوڑ کے ساتھ رہتا ہے، اور اسے بھی خبر ہوتی ہے کہ اگر میں ریوڑ سے ہٹ گیا تو صحرا میں بھٹک جاؤں گا. تو اسی طرح اجتماعیت کو فالو کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود اور اپنے قرار اور تمانیت اور نقصان سے وہ بچتا ہے. تو بلا تشبیہ یہی مذہب کی ایک شان ہے کہ وہ انسانیت کو لق دق گمراہی کے صحرا میں بھٹکنے کی بجائے ایک خط مستقیم کی طرف لے آتا ہے، جو اسے قرار اور سکون اور اس کی تخلیق کے اکثر مقصد کے تعارف کا باعث ہے، اور وہ مذہب ہے. مذہب کی ضرورت کیوں ہے، اس پر ہم نے ایک تفسیری تقریریں تقریباً 2 سے 3 خطابات نظام مصطفیٰ کے عنوان سے کیے. یہ اس لیے نہیں کیے کہ بس ایک مہینے میں ایک دفعہ ہم جمع ہو جاتے ہیں اور تبادلہ خیال کر کے چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. ہم نے ان اسباق کو یاد کرنا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر رچانا ہے، بسانا ہے، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہم نے اپنے اندر لانا ہے. ایک کان سے سن کر دوسرے کان کی طرف اگر سے ہم نکال دیں تو ہماری زندگی بدستور جانوروں کی طرح بے سکون اور اپنے معاملات میں الجھی رہے گی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی زندگی، ہماری جسمانی زندگی اور جتنے تعلق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اس کو اگر ہم پرسکون طریقے سے اس کو کسی نہج میں بالتدریج درجہ بدرجہ اس کو تشکیل دے کر، اس کو ترتیب دے کر ہم اس کو برتنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی ایک نظام کی ضرورت ہے. اور یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے ہیں، تو وہ نظام تو الحمدللہ ہمیں گھر سے ملتا ہے. لیکن اب تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے عملی زندگی میں گزارا جائے. تو ہم نے شروع میں جو ایک درس کا سلسلہ رکھا تعلیم و تربیت، اس درس کے بعد تقریباً 70 سے زیادہ درس کے بعد اس درس کی طرف جو ہم نے عنوان کو منتقل کیا درس نظام مصطفیٰ، وہ اس لیے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ وہ نظام کے تحت ان تمام مفاہیم کو سمجھا جائے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ چیزیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی نہیں، لیکن بلکہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. جس طرح کہ میں بارہا بزرگوں کا قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہمیں جسمانی مرض لاحق ہو تو اس سے چھٹکارے کے لیے ہم دور دراز کسی طبیب اور حکیم کے پاس سفر کر کے اور پھر بڑی کٹھن اور اذیت کو برداشت کرتے ہوئے ایک لمبی لائن میں بیٹھ کر یہ سارا ہمارے لیے گوارا ہوتا ہے، اور وہ تھکن، وہ کوفت، وہ انتظار ہمارے لیے باعث بے قراری نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں اپنے جسم میں جو خرابی ہے اس کی صلاح اور زندگی کچھ بڑھ جائے، اس کے ہمیں آثار نظر آتے ہیں. اس لیے ہم دور دراز اس طبیب کی طرف سفر بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنی بات کو ذکر کرنے کے لیے ہم لمبی لائنوں میں انتظار بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے گوارا ہوتا ہے، طبیعت پر بے چینی نہیں ہوتی ہے. اگر ہمارا نمبر 12 بجے آنا ہے تو فجر کے بعد سے ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور فجر کے وقت پہنچنا ہمارے لیے دشوار نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. تو دین جو ہے وہ جسم کی بھی ضرورت ہے، روح کی بھی ضرورت ہے. یہ ہماری سخت نادانی ہوتی ہے کہ ہم جسم کے طبیب کو تلاش کرتے ہوئے اور جسمانی امراض اور صحت ظاہری کے لیے تو کوشاں رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اصل قرار ہمارا، چاہے ہماری صحت کا ہو یا ہماری روح کا ہو، ہماری ظاہر کا ہو یا ہماری باطن کا ہو، وہ نظام مصطفیٰ کے ساتھ متعلق ہے، دین کی تعلیم کی آگاہی کے ساتھ متعلق ہے. ہمیں اگر جسم میں صحت مل بھی جائے لیکن اندر سے اٹھنے والی بے چینی یا اضطراب وہ طبیب اور ڈاکٹر اس کو حل نہیں کر سکتا. جب تک انسان کے بازو اگر مضبوط بھی رہے ہوں اور دل اس کا خوش نہ ہو, اندر کی دنیا اگر اس کی آباد نہ ہو, یہ اندر سے اٹھنے والے خواہشات کو برتنے کے تقاضے, سلیقے, قانون, ضابطے اس کو نہ آتے ہوں, تو اس کے سامنے دنیا کی دولت ایک گلشن اور ایک بازار کی صورت میں بھی موجود ہو, لیکن اس کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا معدہ خراب ہو اور وہ کوئی ذائقے دار چیز بھی کھائے تو زبان پر اس کے لیے ذائقہ نہیں آتا. اس کی وجہ میرے دوستو کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے لیے تمام امور جو ہمارے لیے ضرورت کے باعث ہے, اس کی ضرورت کی افادیت اور اس کی بھلائی سے ہم اپنے آپ کو غافل نہیں رکھتے, بلکہ اس کو اشعار کی دنیا میں کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ, جان بوجھ کر ہم اس پر جاہل بنتے ہیں, اس سے روح گردانی کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, اور جب ایسی خرابیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر تعویذ کے لیے اور دعاؤں کے لیے بھاگتے ہیں. وہ سب سے بڑا تعویذ اور اصل تعویذ جو تھا وہ نظام مصطفیٰ تھا, اس کے بیان کیے ہوئے تقاضے تھے کہ اگر اس کو ہم سب سے پہلے پکڑ لیتے تو یقیناً ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ تعویذ کن کے لیے ہے اور مسلمان کے لیے اصل تعویذ کیا ہے اور تحفظ کا باعث اس کے لیے کیا ہے. یہاں پر تعویذ کے عدم جواز اور جواز پر میں بحث نہیں کر رہا, ایک فلسفہ پیش کر رہا ہوں, اس پر تو میری مستقل تقریر موجود ہے اور جو بد مذہب اس کا انکار کرتے ہیں اس کے جوابات ہم نے الگ دیے ہیں, وہ نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو فکری طور پر بندے کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے انسان کے لیے ضرورت دین کے حوالے سے. تو لہذا یہ درس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہم سنیں قرآن و سنت کے حوالے سے نظام کو, جو دستور کو, اس لکیر پر اور اس خط پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی کوشش کریں, چاہے ہمارے گھر کی زندگی ہو, ہماری کالج و یونیورسٹی کی زندگی ہو, ہماری کہیں پر کاروباری زندگی ہو, ہماری کہیں بزنس کی زندگی ہو, ہماری آئلی زندگی ہو, الغرض زندگی کے جس قدر شعبے ہیں ان تمام کو سسٹم کے تحت کرنا, یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور یہ حکم ہی نہیں, جہاں حکم کی تعمیل میں اس کی رضا کا باعث ہے وہی اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے ساتھ ہی, جہاں رب راضی ہوتا ہے تو ہماری اس بے ڈھنگی زندگی کو سکون دینے کے لیے واحد یہی ایک سسٹم ہے اور واحد ایک ہی نظام ہے کہ جس سے ہمارے لیے دوہرا فائدہ ہے, دگنا فائدہ ہمارے لیے اس میں رکھا گیا ہے. لہذا اب ہمیں بڑے بیدار ہو کر, بیدار مغزی کے ساتھ اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے, جس طرح روٹی کو ہم اپنی بھوک کی ضرورت سمجھتے ہیں, پانی کو پیاس کی ضرورت سمجھتے ہیں, تو دنیا و آخرت کی نجات اگر ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس نظام کو سمجھنا ہوگا, اور نظام کو سمجھنا سننا ہوگا, دوسرے تک پہنچانا ہوگا, اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ کل نہیں, آج, آج نہیں بلکہ اسی وقت سے میں اس پر عمل کے لیے تیار ہوں. تو میرے دوستو, نظام مصطفیٰ کی جہاں میں نے دیگر چیزوں کو ذکر کیا, مذہب کی ضرورت وغیرہ, یہ تمام چیزوں کو ہم نے ذکر کیا, اور ایک بات میں پھر عرض کر دوں آپ کے سامنے, مقصود اور مطمع نظر جو ہو وہ تعلیم ہو, وہ یہ پیغام ہو, ٹھیک ہے. پھر آپ دور دراز سے آتے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر, یقیناً آپ اللہ کے دین کے مہمان ہیں, علم دین کے لیے آتے ہیں, تو آپ کے لیے جن کے سینوں کو اور جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے کشادہ کیا ہے, فراغی عطا فرمائی ہے, وہ آپ کے لیے ماحدر طعام کا بھی انتظام کرتے ہیں. لیکن مقصود جو ہے وہ اصل یہ تعلیم ہے. اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر ہم جانوروں کی طرح اس وقت آئیں جس وقت کھانا شروع ہو رہا ہو اور اسی کو مطمع نظر بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی پر خود ماتم کرے اور خود غور کرے کہ سامنے ہدایت کے راستے واضح ہیں اور وہ یہ کیا کر رہا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو میچیور کریں, ہم اپنے آپ کو سنجیدگی کی طرف لائیں. زندگی جو تیزی کے ساتھ ہماری گزر رہی ہے, بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے, بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے, پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے, کاروبار میں نقصان, یہ تمام پریشانیاں ہیں, اور اس پریشانی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آخر میں دعا میں شریک ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی غلطی ہے آپ کی اور ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو دعا ہی کے ذریعے حل کر دیا جائے, یہ نہیں ہے. دعا سے پہلے جو سسٹم ہے دین کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کی بجائے وظیفے بتا دیتے, بس یہ پڑھ لو اتنی دفعہ تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے, تم اس نظام کو فالو. لیکن آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اور انسان مدینہ تو تباہ ہے, اس کے رشتے اور اس کے تعلقات ہیں, اس کو برتنے کے لیے وظائف نہیں, اس کو برتنے کے لیے وہ اصول ہیں جو حضور کی سیرت سے ملتے ہیں, اور وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے, وہی اس دعا کا مدعا ہے, وہی اس دعا کا حاصل ہے, وہ اسی دعا کا ثمر ہے.
لہذا اپنے آپ کو صرف لنگر تک یہ دعا تک نہیں محدود رکھنا چاہیے، بلکہ دعا اور لنگر سے پہلے یہ پیش خیمہ ہے، اور جو ضروری سبق ہے وہ تعلیم کا ہے، کہ اس کے ساتھ پھر یہ ثانوی چیزیں آگے چلتی ہیں. کیونکہ جب ہم اپنی زندگی کا نظام لے لیتے ہیں تو جو نظام سیکھ لیا قسمی طور پر، پھر دعا کر کے کہتے ہیں مولا سیکھ لیا ہے، اب تو عمل کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ فلانا میری مشکل حل ہو جائے، تو نے سیکھنے کی کون سی کوشش کی ہے؟ صرف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ فلانا مسئلہ حل ہو جائے، فلانا مسئلہ حل ہو جائے. تو نے جو ہمارے نظام اور ہمارے سسٹم اور ہماری کائنات میں جو فساد ہے، اور فسادی کو ہم پسند نہیں کرتے. فسادی کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے گلے ہی کاٹنا یا ٹارگٹ کلنگ کرنا، خدا ان کا بیڑا غرق کرے اور ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائیں شریروں کی شر سے اور امن کا گہوارہ بنائے، نہیں، بلکہ شریعت پر عمل نہ کرنا اور حضور کے نظام سے بھاگنا، یہ خود ایک دہشت گردی ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل فتنہ ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل فساد ہے. بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، رب سے بیزار ہو، یہ کوئی کم فساد ہے؟ بندہ بیٹھا ہو مؤذن اذان دے رہا ہو اور یہ نہ جا سکے، یہ کم فساد ہے؟ کمانے دھمانے کا اصول نہ ہے، یہ کم فساد ہے؟ حرام و حلال کی تمیز نہ ہو، کم فساد ہے؟ اور کہنے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو کیا کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ تو نے اپنے آپ کو سب سے بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. تیری شخصیت ایسی تھی نہیں کہ تو کسی کو فائدہ پہنچاتا. اور مسلمان کلمہ پڑھ کر خود غرض نہیں بنتا، بلکہ ایک فیاض چشمے کے مانند ہوتا ہے، جس کی گھاٹ پر جانور بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو چرند بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو پرند بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ نظام اس فکر کو دینا چاہتا ہے، تو یہ میرے پر بھی لاگو ہوتا ہے. یہ تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں کھڑا ہوں اور آپ کھڑے ہیں، تو لہٰذا یہ فکر میرے دوستو اجتماع، اور یہ جو کیا جاتا ہے یہ ہر سیاسی منشور سے ہٹ کر ایک نظام کو پیش کرنے کے لیے، کہ مانا کہ ملک کے معاملات کیا چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے ہیں، لیکن یقیناً جہاں تک دین کی تعلیم پہنچے، ایک سوسائٹی جو حضور نے دی ہے، اس سوسائٹی کے اندر اگر ایک نظام مکمل طور پر خراب ہے، تو خراب نظام کو درست کرنے کے لیے چند افراد بھی اگر کھڑے ہو جائیں، تو یقیناً رفتہ برفتہ ایک گھر بھی بچ گیا تو پورے محلے کو بچا سکتا ہے، ایک فرد بھی بچ گیا تو ایک بہت بڑے حلقے کو بچا سکتا ہے. اس لیے کہ میرے دوستو نصیحتیں ان چیزوں کے اوپر عمل رکھتی ہیں، اور نصیحتیں مومنین پر اثر کرتی ہیں. تو لہذا اس ضرورت کے بنا پر ہم نے نظام مصطفیٰ کے حوالے سے اس چیز کو ذکر کیا. سب سے پہلے کہ ہم نظام کے کیوں محتاج ہیں اور نظام ہمارے لیے کیوں ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے تفصیلی تقریر کی ہے، جو اگر آپ سننا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جناب مذہب کی ضرورت جو انسان کے لیے ہے، اس حوالے سے کہ مذہب کے بغیر، کسی نظام کے بغیر، کسی سسٹم کے بغیر، ہمارے اندر جواہر سارے موجود ہیں، ہمارے اندر صلاحیت استعداد ساری موجود ہے، لیکن ایک معلم کی ضرورت ہے اور اس کے ایک نظام کی ضرورت ہے، کہ جو ہمیں تراش خراش کر بتائے کہ جس پر اللہ نے جس انسان کے سر پر کرامت و عزت کا تاج رکھا ہے، وہ کرامت کی اصل وجہ کیا ہے، وہ کرامت و شرف کا اصل مقصد کیا ہے. تو لہذا آج کا موضوع جو ہم نے عنوان نظام مصطفیٰ کے عنوان سے جو نقل کیا ہے، وہ آج کا موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، عنوان ہمارا سرنامہ نظام مصطفیٰ ہی ہے، اور اس کے تحت ہم ایک ایک نظام کی طرف آتے ہیں. مذہب کی ضرورت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور اب اسی چیز کو لیتے ہوئے دوسرا موضوع ہمارا تھا کہ نظام مصطفیٰ دنیا کے تمام نظاموں میں آفاقی نظام ہے اور عالمگیر نظام ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبوں پر مکمل دسترس رکھنے والا نظام ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر استنجا کرنے تک کے مسائل کو یہ ذکر کرتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر لحد میں جانا اور اس کے بعد کیا ہے وہاں تک کے نظام کو پیش کرتا ہے. ایسا نظام کوئی ہے ہی نہیں جو جناب مصطفیٰ نے ہمیں برحمت فرمایا. یہ وہ نظام ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں برحمت فرمایا، یہ نظام مصطفیٰ کے حوالے سے. لہذا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حلقہ درس کے اندر ہر موضوع پر بات کی جائے. جہاں مساجد کے اندر ہم عقائد و نظریات پر سیدھی بات کرتے ہیں، جناب یہ نظریہ ہونا چاہیے، وہیں پر نصاب زندگی کے اندر ان چیزوں کی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں طبیعتیں راغب ہو جائیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صلح رحمی اور اپنے گرد و نواح معاملات میں، اور اس درس کے اندر اس نظام کی آفاقیت کو بیان کرتے ہیں. اور حضرت مخدوم سمنانی کے درس کے اندر، درس تصوف کے اندر، وہ نفسیاتی اور وہ تصوفانہ مزاج جو نظام مصطفیٰ کی تفہیم کے اعتبار سے کہ طبیعتوں کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دی جائے اور طبیعت کو ایسے مشورے کے ساتھ مستفیض کر دیا جائے کہ بندہ خود بخود بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جائے، تو یہ چند عنوانات کے تحت اس نظام کو ہم نے بانٹا ہے، اور نظریات اور عقائد کے حوالے سے اور اس معاملات کی تشکیل اور ترتیب کے حوالے سے آج جو ہم سرنامہ، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے ہم نے عنوان یہی تھا نظام مصطفیٰ، اور اس کے تحت جو موضوع بیان کیا وہ مذہب کی ضرورت انسان کے لیے، اور اس کے بعد چند اقساط پر اور چند مجلسوں پر چند نشستوں پر محیط وہ بحث تھی، تاکہ فکری طور پر اس کا فلسفہ ہم جانے مذہب کا، اور اس کے بعد پھر عنوان ہمارا نظام مصطفیٰ ہی تھا، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا کہ نظام مصطفیٰ ہی اصلاً تمام نظاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اور یہی وہ نظام ہے جو اصلی نظام ہے جو انسان کی فلاح کا سب سے بڑا ضامن ہے. اب جب یہ چیزیں مکمل ہو گئی ہیں تو اب اس کو ہم عنوان کے تحت اس اصل مرحلے کی طرف لا کر پہلا موضوع کا کی افتتاح ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے عنوان سے پہلا موضوع ہمارا ہے مصطفائی معاشرے کی تشکیلی بنیاد. مصطفائی بولیے، مصطفائی یعنی مصطفیٰ والے معاشرے، حضور جیسا معاشرہ چاہتے ہیں. تو مصطفائی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول جو ہیں، مصطفائی معاشرے کی تشکیلی بنیاد، مصطفائی معاشرے کی تشکیلی بنیاد کیا ہے کہ اس کو رکھ دیا جائے تو یہ معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلی بوٹم سے کھڑے ہونا اور نقطے سے کھڑے ہونے والی بات ہے. تو لہذا ہم مصطفائی ہیں، ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جب ہم مصطفائی ہیں تو ہمارے اندر کا معاشرہ اور ہمارے باہر کا معاشرہ، اس کو تشکیل دینے میں بنیاد اور اساس کیا ہونی چاہیے، آج اس پر ہم درود پاک پڑھیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بچے کو کسی زبان کو سمجھانے کے لیے اس کے حروف تہجی الفابیٹ سے شروع کیا جاتا ہے، اور یہی الفاظ جو بکھرے ہوئے اور الگ الگ ترتیب کے ساتھ بچہ پڑھتا ہے اے بی سی یا الف با تا سا، یہی آگے چل کر اس کو ایک تعمیری کام دیتے ہیں اور یہ جڑ کر پھر اپنا سارا کام کرتا ہے. تو لہذا انفرادیت کے ساتھ ہم اسی نہج پر اپنے آپ کو نظام مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس بچے کے مانند ہیں کہ جس کو شعور استاذ بنیاد سے دیتا ہے، اور منفرد بات کر کے، جداگانہ بات کر کے، انہی اصول جس سے آگے پوری عمارت بننی ہے اس کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہے. تو علماء نے جس اعتبار سے نظام مصطفیٰ کی اس عریض عمارت کو سمجھانے کے لیے ایک 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 اینٹ کا جو تعارف کرایا ہے، آج ہم مصطفائی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد کیا ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو لہذا اس عنوان کے ساتھ سب سے پہلے اس بات کو سماعت فرما لیجئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد، حضور نے جب ہجرت فرمائی، کیونکہ مصطفائی معاشرہ جو کھڑا ہوا وہ مدینے میں کھڑا ہوا، اور معاشرے سے مراد نہیں ہم کوئی کونسلر تھوڑی ہے کہ شاہ صاحب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہم کوئی ناظم تھوڑی ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہم کوئی ایم پی اے یا ایم این اے تھوڑی ہے کہ آپ ہمیں یہ تقریر کر رہے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک پر معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داریاں مختلف ہیں. جس کا دائرہ کار جتنا ہے اس کو معاشرہ اس طرح تشکیل دینا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک کنوارا شخص بھی اگر ہو تو ایک اس کے اندر کا معاشرہ ہے جو اس کے جذبات ہیں، اس کو برتنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، ایک اس کے اندر غصہ اور نرمی کے جو پہلو ہے، ایک اس کے اندر محبت و نفرت کے جو تقاضے ہیں، ایک اس کے اندر انتخاب اور رد کے جو تقاضے ہیں، ایک اس کے اندر سنجیدگی اور بے ڈھنگی کے جو تقاضے ہیں، اس کے لیے مصطفائی معاشرہ کیا بنیادیں مہیا کرتا ہے، یہ وہ بات آج کے درس میں کر رہے ہیں کہ جو ایک فرد واحد سے لے کر ریاست کے امیر تک سب کو باقی ہوتا ہے. اب اس کا دائرہ، اس کی حدود اپنے اعتبار سے ہوتی ہے. فرد واحد کے لیے اگر کنوارا ہے تو اس کی اپنی زندگی ہے، لیکن وہ کسی کا بیٹا تو ضرور ہے نا، اس کے پڑوسی تو ضرور ہیں، اس کے دوست تو ضرور ہیں، تو یہ معاشرہ نہیں تو اور کیا ہے. تو لہذا اس کے لیے اس معاشرے کی بات نہیں کی جا رہی کہ صرف روڈوں سڑکوں کو صاف کیا جائے، بلکہ یہ معاشرہ ہے کہ اپنے باطن کو صاف کیا جائے تو ماحول ظاہری خود صاف ہو جائے گا. ہم نے سارا زور باہر کے ماحول کو سمجھانے میں رکھ دیا، لیکن آج کراچی میں ویسی دہشت گردی چل رہی ہے. فلائی اوور ایک سے ایک بن گئے، انڈر پاس ایک سے ایک بن گئے، لائٹیں کراچی کی سڑکوں پر ایک سے ایک لگ گئی، لیکن جس ماحول کو درست کرنا تھا وہ درست نہ کر سکے. تو یہ بننے کے باوجود ہر شب ہر دن کشت خون مارا جاتا ہے. تو صوفیہ کرام علی مردوان نے اس نظام کو لے کر پہلے اندر کے ماحول کو درست کیا، اور جب اندر کا ماحول درست ہوا تو سوکھی روٹی بھی اگر کسی کو دی ہے تو جناب وہ شہد سے زیادہ اور گھی سے زیادہ اور کسی گوشت سے زیادہ تر و تازگی کو پیش کر رہی تھی. تو ہم نے اپنے دسترخانوں پر بریانی اور نہ جانے کیا کا کو سجا دیا ہے، لیکن ترتیب ہمارے پاس نہیں ہے، تو لہذا وہ چیزوں کی اہمیت ہمارے پاس نہیں. تو لہذا ظاہری نظام بھی ہونا چاہیے, لیکن ظاہری نظام کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے, ظاہر و باطن کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے, روح اور جسم کے ساتھ. اور مجھے کہنے دیجئے, اس انسان جڑا ہوا ہے عمل اور نظریات کے ساتھ. عمل تو اس کا ظاہر ہے, نظریات اس کا باطن ہے. عمل کی خوبصورتی اس کے ظاہری ڈھانچے اور زینت سے نہیں, عمل کی خوبصورتی اصل نظریات سے ہوتی ہے. چراغ اگر کوئی فانوس لے لیا جائے, اس کی قدر اس کی چمک سے پیدا ہوتی ہے, اس فانوس کے شیشے سے نہیں پیدا ہوتی. اندر کی روشنی زیادہ ہو تو مدھم اور غبار آلود فانوس کی بھی روشنی کو کئیوں تک پہنچا دیتا ہے. تو لہذا اندر کا نظام وہ چراغ جو ہے اس کو گویا کہ درست کرنا ہے. تو لہذا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کو آج ہم لے کر چلتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے کہ مصطفائی معاشرے کی تشکیلی بنیاد, یعنی جو مصطفائی معاشرہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کو تشکیل دینا چاہتے ہیں, اس کو رائز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی بنیاد کیا ہے. تو آج سب سے پہلی بنیاد کو ہم سمجھیں گے, اور اس کے بعد چلیں گے. جب یہ بات ہم سمجھ گئے تو پھر دوسری بنیاد کی طرف چلیں گے, تیسری بنیاد, اور ان بنیادوں کو جوڑتے چلے جائیں گے تو پورا مصطفائی معاشرے کی عمارت کھڑی ہو جائے گی. یہ ایک ایک اینٹ ہے اس کی, جس کو سمجھنا ہے اور اس کو استوار کرنا ہے تو یہ سارا نظام خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا. درود پاک پڑھ لیجیے آپ. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری گفتگو سمجھیے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اپنا رسپانس بھی دیجئے تاکہ میں اس کو سمجھوں, کیونکہ میں ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور بزرگوں کی تعلیم آپ تک پہنچا رہا ہوں, تو میرا فریضہ ہے. جب تک آپ اس سے مطمئن نہ ہوں اور پہلی چیز کو نہ سمجھے, اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ نویں یا دسویں کا امتحان دینا ہے تو بس رٹا لگا کر بات پوری کر دی جائے, یہ عملی زندگی ہے, یہ عملی زندگی ہے, یہ ہماری طلب اور جستجو ہے. ایک چیز بھی اگر نہیں سمجھے تو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اور ایک چیز بھی اگر ہم نے چھوڑ دی تو آگے کی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے کہ ایک کڑی کے مانند ہے, ایک کڑی دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, اگر ایک زنجیر بھی تو ساری موتیاں بکھر جائیں گی. تو موتیاں ہمارے دامن میں ہیں, اور ہم نے اس کو ایک ایک خوبصورت کڑی کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے, تاکہ دنیا و آخرت میں, دنیا میں وہ موتیاں ہمارے سر کا تاج بنے, اور آخرت میں رب کریم اپنے دست قدرت سے خود اس کو ہار بنا کر ہمارے گلے میں ڈالے. عند ملیک مقتدر, جو قرآن نے کہا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو لہذا یہ وہ منصب ہے کہ جو نظام کو فالو کرتے ہیں ان کو مرتبہ ملتا ہے. تو لہذا مصطفائی معاشرے کے تشکیلی بنیاد کے حوالے سے پہلی چیز کو ہم سمجھتے ہیں, اور حضور کے مزاج میں ڈھل کر, سرکار کی سیرت کے مزاج میں ڈھل کر, حضور کی ایک ایک اداؤں کو غور کر کے, جس طرح کہ بچہ اپنی ہر حرکت کو اپنے باپ کے عمل سے درست کرنا چاہتا ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن اعظم ہیں اور ہادی اعظم ہیں, اگر دنیا کو کوئی بقا دے سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم ظاہری طور پر بھی فساد میں پڑے ہوئے ہیں, باطنی طور پر بھی فساد میں پڑے ہیں. ہمارے گھر میں فساد ہے, ہمارے ذہن میں فساد ہے, ہمیں نیند نہیں آتی, ہمیں سکون نہیں, مال جمع کرتے پھر بھی بے سکونی, جس کے پاس مال زیادہ وہ بھی بے سکون, جس کے پاس کم وہ بھی فکر مند ہے, جو بیوی بچوں سے کلاش وہ اس کے حصول میں لگا ہوا اور پریشان ہے, جس کے پاس ہے وہ پریشان ہے. تو لہٰذا ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تصوری طور پر کاسہ گداگیری لے کر اور بھکاری بن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا, اور دیکھنا پڑے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سسکتی ہوئی, ہمارے چہروں پر تو داڑیاں ہیں, ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, میرے آقا نے تو اس انسانیت کو کھڑا کر دیا کہ جس کو انسان کہنا انسانیت کی ذلت تھی. میرے آقا نے تو ان کو رش کے جبرائیل اور رش کے ملائکہ بنا دیا کہ جس کو انسان کہنا بلکہ جانور کہنا بھی ان کو جانوروں کی توہین تھی. لیکن جب میرے مصطفیٰ نے ان کو ترتیب دیا, تشکیل دیا اور اپنے نظام میں ڈھالا اور اس نظام کو وہ لے کر آ گئے, تو وہی حضرت عمر تھے کہ جب گزرے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں, اور جب حج کے لیے آئے ایک جگہ پر مکہ کے قریب رک گئے, اور لوگوں نے پوچھا کیوں رک گئے, عبد الرحمن بن عوف آپ کے خاص دوست ہے, فرمایا رکنے کی کوئی خاص وجہ ہے, ایک درخت کے قریب پہنچے, ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اس کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, پوچھا کیا ہے امیر المومنین, کیا بات ہے, فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا, اور دو چار اونٹ مجھ سے نہیں چلتے تھے, دو چار اونٹ میں چرانا چاہتا تھا, میرا باپ مجھے توجہ چاہتا ہوں، میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا اس لیے تھا کہ تجھے چار پانچ اونٹ چرانے نہیں آتے. کہا یہ کمال ہے اسلام کا کہ آج پوری امت میرے اشارے پر چل رہی ہے. تو دیکھیے کہ اس ایسی شخصیات کو لا کر حضور نے نظام کے طور پر پیش کیا جس کا نام سن کر سب ڈر جاتے تھے اور دہل جاتے تھے کہ ظلم کرے گا، جبر کرے گا. لیکن جب حضور نے اسے تراشا خراشا تو دنیا نے دیکھا اور دنیا یہ کہہ اٹھی کہ جناب اگر امن کسی نے پیش کیا ہے تو رسول اللہ کے جانشین نے پیش کیا، صحابہ نے پیش کیا، اہل بیت نے پیش کیا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا تشویح، یہ مولا کائنات کا بھی قول ہے نا، کہ جناب ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے، یعنی اونٹ ایڑی پر پیشاب کرتا ہے، اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ایڑیوں پر گرتا ہے. یہ مولا کائنات نے حضور کو خراج تحسین کرنے پیش کرنے کے لیے بات کی ہے، ورنہ حضور کی نسب اور صحبت کے اعتبار سے تو آپ پیدائشی مومن اور خلق عظیم پر فائز ہیں سرکار کے صدقے، اور تمام برائیوں سے آپ پاک ہیں. لیکن ساری امت کا تصور پیش کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا کرم تو انسانیت پر ایسا ہے کہ ہم عرب کے لوگ تو ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے لیکن آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو فرشتے اب ہمارا طواف کرتے ہیں. اس کے جبرائیل بنا دیا آپ نے. تو کیا خوب کہا کسی نے شاعر نے کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ نظام مرحمہ فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، لیکن جب مصطفیٰ کے دامن میں آئے تو وہ نظام ملا کہ جناب سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک انسانیت کی وہ فلاح کی بات کرتے ہیں، اور وہاں تک انسانیت کو ان کے وجود سے تحفظ ملتا ہے جو اپنے لخت جگر کو قبر میں اتار دیا کرتے تھے. میرے آقا نے ان کو ساری کائنات کا مشفق اور ساری کائنات کا پاسدار بنا دیا. تو یہ وہ نظام ہے میرے دوستو جس کی عملی صورت صحابہ کی صورت میں ہمارے سامنے، عملی صورت. جناب میں اس پر ایک بات اور پیش کروں آپ کے سامنے، عرب کے لوگ بڑے لالچی تھے بڑے، لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آئے تو امانت کیسی آئی دیکھیں. کیونکہ انسان میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ فکری بات کرتا ہوں، سائیکولوجی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے ڈاکٹر بنے گا، باپ کہتا ہے جناب یہ انجینئر بنے گا، فلاں کہتا ہے یہ. تو ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ صبر تو کرو، اس میں دماغ ہے کہ نہیں، یہ میٹرک کا ایگزام صحیح دے دے تو پھر آپ خواہشیں رکھیں کہ جناب یہ بنے گا کیا، اور اگر اس کو پھروں پر اگر اور اس کو جعلی ڈگریوں پر کرو گے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے، نہیں میرا بیٹا پڑھنا چاہیے جناب. اب بھائی آپ کے بیٹے میں اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی تو کہا میں تو مالدار ہوں. اب جناب استادوں کو خریدا جاتا ہے، اداروں کو خریدا جاتا ہے، یہ نہیں سوچا جاتا کہ بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے ہمیں کیا سوچنا ہے. ڈاکٹر انجینئر دنیاوی ترقی تو اس کو ملے نا کہ جو پیدا ہو تو اللہ کی جانب سے دیگر نعمتوں کے ساتھ حافظہ بھی لے کر پیدا ہو، لیکن اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں بچے کو طبیب بنانے کی بجائے امین بنانے کی کوشش کرو، صادق بنانے کی کوشش کرو. یہ سوچو جب بچہ پیدا ہو تو یہ عہد کرو اپنے بچے کی تربیت کے لیے کہ میں اسے سچا بناؤں گا، بولیے سبحان اللہ، میں اسے امانتوں کا امین بناؤں گا، میں اسے وقت کٹھن مرحلے میں صبر کرنے والا صابر بناؤں گا، میں اسے حق بولنے میں کسی سے نہ ڈرنے والا اور عظیمت کی راہ میں چلنے والا، لا یخافون لومۃ اللائم کے مسئلے پر عمل کرنے والا، اشار کرنے والا بناؤں گا. پوچھا گیا کیوں؟ جواب یہ کہ اس لیے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا یہ ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہ نیک بننا، سچا ہونا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، امین ہونا، خیانت کو چھوڑنا اور ایثار کرنا، یہ وہ خلق کی تمام چیزیں، یہ ہر انسان سب لے کر پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر بننے کی صلاحیت لے کر سب نہیں پیدا ہوتے، لیکن نیک بننے کی صلاحیت سب لے کر پیدا ہوتے ہیں. اور یہ نظام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اگر اللہ نے اسے حافظہ دیا ہے تو خود اس راستے پر چل پڑے گا. تو آج آپ دیکھیے معتمد، میں بلا تشبیہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہم ایک کٹھیرا عرض کر رہے ہیں، اس میں بات کر رہے ہیں، معتمد اعتماد والی منصب. گھر کے اندر سب سے معتمد کون ہوتا ہے؟ باپ. باپ اگر کہہ دے کہ بیٹے دوپہر ہے رات کے اندھیرے میں، تو بچہ کہے گا نہیں دوپہر ضرور ہے، میرے باپ نے کہا ہے. اتنا اعتماد بچے کو باپ کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کہتا ہے یہ کھا لے تو کھا لے گا، باپ کہتا ہے یہ نہیں کھا تو نہیں کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فطرتن اس کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے، اور طبعی محبت باپ کے ساتھ ہے، تو اس کے نزدیک باپ کا منصب سب سے اعتماد والا ہے. اور بچہ باپ کی ہر بات کیوں مانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا باپ میرے سے خیانت نہیں کر سکتا، میرا برا نہیں چاہ سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری ماں میرا برا نہیں چاہ سکتی، اس کو یہ اعتماد ہے. اس لیے ماں اگر آگ بھی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے تو لے لے وہ، ماں اگر آگ بھی اٹھا کر دے تو وہ لے لے. کیوں لے لے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے کہ نہیں، میرے لیے جو چیز بری ہے وہ میرے ماں باپ کبھی پسند نہیں کریں گے، جس سے مجھے نقصان پہنچے وہ کبھی پسند نہیں کریں گے. لیکن مجھے بتائیے، یہی ذہن رکھنے والا بچہ جو باپ اور ماں کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، ذہن میں اگر وہ سو تصورات اسے آتے ہیں تو سو کے سو جہتوں سے وہ باپ کو امین سمجھتا ہے، باپ کو بااعتماد سمجھتا ہے. مجھے بتاؤ، اگر باپ اس بچے کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دے، ماں اس بچے کے حق کو مارنا شروع کر دے، تو اس بچے کا جب اعتماد ٹوٹے گا تو پھر وہ دنیا میں کسی پر اعتماد نہیں کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو چند منصب اعتماد والے ہوتے ہیں، جیسے علماء کا منصب، یہ اعتماد والے منصب ہیں. مشائخ کا منصب، یہ اعتماد والے. قاضی ججس جو ہوتے ہیں ان کا منصب، طبیب اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یہ ان کا منصب، یہ معتمد لوگ ہیں. ان کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں. صرف ڈگری لے کر کلینکیں کھولنا، صرف تقریر کر کر ہاتھ چموانا، صرف آستانے کر کے مریضوں کی کثرت کر دینا، صرف جناب کسی چیف جسٹس رکھ کر اپنی بڑائیاں ہانک دینا، یہ بات نہیں ہوتی، اس کے تقاضے ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر ان چار منصبوں سے ان کے ماتحت لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر نظام کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا. جیسے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، جیسے بولیے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، تو میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منصبوں کی ذمہ داری الگ بیان فرمائی، اور ان کی ذمہ داری پر الگ باتیں بیان فرمائی، اور نیچے فالو کرنے والوں کی ذمہ داری الگ بیان فرمائی. تو لہذا نظام مصطفیٰ کے اس دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ عرب کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، لالچ، ہرس. وہ جنگل کا قانون ہوتا نا کہ جس کی دونوں آنکھیں بند ہو جائے بس اس پہ حملہ کر لو. تو لہذا جانور بھی جنگل کے اندر یوز ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کھلی ہوتی، اسے پتا ہے کہ میرا قریبی ساتھی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اگر میں نے دونوں آنکھیں بند کر دی حملہ کر دے گا. تو یہ جانوروں والی صفت جو ہے یہ قریش مکہ کے اندر تھی، اور یہ عرب کے اندر موجود تھی. لیکن جب میرے آقا جل بغیر ہوئے تو سرکار نے جا کے کسی یونیورسٹی میں درس نہیں دیا، بلکہ ان کو انسان بنایا جن کو جانور کہنا جانور کی توہین تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ محمد مصطفیٰ کو تم نے بھیجا، اس لیے کہ تم تو غرق ہو چکے تھے، اس کے وجود نے تمہیں میرے ساتھ استوار کر دیا اور راستے کو ہموار کر دیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا، سید عالم کو مبوس کر کے احسان اس لیے جتلایا کہ سید عالم وہ ہیں جنہوں نے انسان کو انسانیت کا شرف عطا فرمایا، اس کا جو مقصد تھا وہ عطا فرمایا. تو یہ نظام مصطفیٰ کے جو بانی ہیں اور جو مصطفیٰ ہیں وہ انسانیت کس قدر مخلص ہیں کہ قرآن کہہ اٹھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فرمایا یہ نبی تم میں سے ہی آیا ہے، اگر اسے فرشتہ بنا کر بھیجتے تم بھاگ جاتے، اسے کسی اور جن سے بھیجتے تم بھاگ جاتے، اسے بظاہر صورت میں تمہاری طرح بنایا ہے تاکہ تم اپنی ہر دل کی بات اس کی خدمت میں کر سکو، لوگوں کے پاس بھی کرتے اس کے بعد بھی کرو، لیکن جب یہ جواب دے تو تمہیں اپنی ماں پر اتنا پیار نہ آئے جتنا اس کی بات پر پیار آ جائے. کیونکہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اس سے ملے گا، تمہارے نہ ختم ہونے والے زخم کی تریاکی کا مرہم اس سے ملے گا. اس لیے لوگ کہتے ہیں، جب حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ یعنی ماں کو دیکھنے سے کتنا پیار پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت علی سے کسی نے پوچھا جب آپ حضور کو دیکھتے تو آپ کے اندر جذبات کیا ہوتے تھے، بہت مشکل سوال تھا. اللہ اکبر، یعنی میرے آقا امت کے ایسے مشفق ہیں اور ایسے کریم آقا ہیں کہ رب کریم فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ میرے بندوں کا گراں میں تکلیف میں ہونا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. محبوب تو ہمارے امت ہمارے بندوں کا اس قدر حریص اور اس قدر ان سے محبت اور شفقت کرنے والا ہے. آج اپنی صفت خاصہ سے تجھے نوازتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، ہم رب ہو کر اپنے بندوں کے لیے رؤوف رحیم ہے، اور تو ان کا مشفق آقا ہونے کی حیثیت سے تو ان کے لیے رؤوف رحیم ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں، رؤوفیت محبت کا بہت بڑا منصب ہے، اور رب نے فرمایا انتہائی محبت کرنے والا میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور قیامت کا جب دن ہوگا نا، تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی مغفرت کروا رہے ہوں گے تو آخر میں رب سے کہیں گے یا اللہ مجھے اجازت دے. رب فرمائے گا کس چیز کی؟ رب جو ہے وہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو اللہ نے عطا فرمائی اپنے بندوں کے لیے وہ اس قدر جوبن پر ہوگی. صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کرنے کے بعد ایسے لوگ رہ جائیں گے جو بالکل بیکار رہے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا, صرف کلمہ پڑھا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اس کو بھی بخشوا دوں جس نے ایک دفعہ صدق دل سے کلمہ پڑھا تھا. ایک دفعہ صدق دل سے کلمہ پڑھا تھا, رب کی رحمت جوش میں آئے گی. محبوب رب تو میں ان کا ہوں اور تیری کرم نوازیاں ان پر ایسی ہے, رب تو میں ان کا ہوں اور تیری کرم نوازی اتنی ہے. تو محبوب جب تیرے جذبات میرے بندوں کے لیے ایسے ہیں تو گواہ ہو جا, جس نے بھی کلمہ طیبہ ایک دفعہ صدق دل سے پڑھا اس پر وہ مرا ہے, میں نے اس کو بخش دیا ہے. تو آپ دیکھیں رب کی رحمت کو اس طرف راغب کرنے والی چیز یہ حضور کی شفقت ہے, اپنی امت کے ساتھ ملاطفت ہے, تعلق ہے. تو یہ دیکھیے وہ نظام ہے انسانیت کے لیے جو کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. صحابہ کرام حضرت صحبان کے بارے میں کہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحبان روتا کیوں ہے؟ کہ حضور آپ کو دیکھے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, کام کرتے ہیں کام میں پیسہ آتا ہے اور پیسے سے آرزویں آتی ہیں, بیوی کے لیے یہ لے جاؤں گا, بچوں کے لیے یہ لے جاؤں گا, لیکن حضور کام کے دوران آپ کی یاد ستاتی ہے. تھوڑی دیر کام کرتے ہیں اپنے آقا سے کہتے ہیں ذرا چھٹی دو نا, کہاں جانا, پانی پینے جانا, کہا نہیں مصطفیٰ کو دیکھنا, کہ بچوں کے پاس جانا ہے, کہا نہیں حضور کو دیکھنے جانا ہے. حضرت صحبان کہتے ہیں کہ حضور ہم یہاں پر جب دل چاہتا ہے کام کاج چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں, آپ تو جنت میں بہت اونچے درجے پر ہوں گے, وہاں یہ بے قراری بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا, اس لیے رو رہا ہوں. یہ جذبات دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جذبات دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ اکبر, اس قدر محبت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ بیان فرمائی, فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ جس نے میرے اور میرے رب کی اطاعت کی ہے وہ ہوں گے نبیین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین. حضرت صحبان کو, اب سنیے آپ اس بات کو کہ حضرت مولا کائنات سے جب پوچھا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم سے, قاضی یار نے شفا میں اس بات کو لکھا ہے کہ آپ جب رسول اللہ کو دیکھتے, یعنی بندہ جو آپ پر جو کرم کرنے والا ہو اور آپ پر جو شفقت کرنے والا ہو, آپ کو جو نوازنے والا ہو, آپ کی جو مشکل کو دور کرنے والا ہو, اور آپ جس کے پاس گئے تو بس سمجھ گئے کہ بس اب میری ساری تکلیف نکل گئی, تو اس کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ کی خوشی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ماں آپ سفر میں ہوں کئی دنوں کے, لوٹ کر بچوں کے پاس آئیں تو جذبات کیسے ہوتے بولیے نا. کبھی کہتے جناب اس کی تصور باندھ کر آ پاتے, اس کے لیے یہ لے جا رہا ہوں تو اس کے لیے یہ لے جا رہا ہوں, آپ خود کچھ نہیں کھا رہے لیکن بار بار سامانوں کی طرف دیکھتے, ہاں میں نے بچوں کے لیے یہ لیا ہے, اس کو اس طرح گود میں بٹھاؤں گا, اس کو اس طرح بوسا لوں گا, یہ سارا یہ جذباتی اور فطرتی طبی تقاضے ہیں, یہ اٹھتے ہیں. اسی طرح اگر والدہ ماجدہ حیات ہے تو جناب یہ ہوتا ہے جذبات, جو نیک لوگ ہوتے جن کی تربیت صحیح ہوتی, جو ماں کی قدر کو جانتے ہیں, تو جناب وہ لوٹ کرا کر پہلے ماں کو بوسا دیتے ہیں ماں کے قدموں پر, اور پھر جناب اپنی آرزوئیں نکالتے ہیں, وہ سارے کام چھوڑتے ہیں. اس لیے کہ جو جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس سے محبت آپ کی کمال کی ہو, اور یہ ہو کہ جناب ایک وہ ذات ہے جس کو اگر میں دکھڑا سناؤں تو مجھے بھگائے گا نہیں, وہ ماں ہے. میں ہزار غلطیاں کر کے آیا, کسی کو بتاؤں تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے, لیکن ماں ایسی ہے کہ اگر اس کے سامنے سناؤں تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کہے گی اللہ خیر کرے گا. تو لہذا جب بندے کو یہ اعتماد ہو جائے کہ میری برائی پر یہ ڈالنے والے ہیں اور میری ہر مشکل کو حل کرنے والے ہیں, سب مجھے دھکا دے رہے, یہ دھکا کبھی نہیں دیں گے, تو بتائیے کہ اس رشتے والے کے پاس جانے میں ارمانیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو, کچھ سمجھ رہے ہو میری باتیں؟ تو یہ ساری محبت ہے, تو حضور کی محبت کے سامنے ہے جی نا. تو حضرت مولا علی سے جب پوچھا کہ آپ سرکار کے پاس جاتے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے. اس حدیث پر میں اور آپ کہاں اترے ہیں؟ اس حدیث پر حضرت صدیق اکبر اترتے ہیں, حضرت عمر اترتے ہیں, حضرت عثمان غنی اترتے ہیں, مولا کائنات اترتے ہیں. تو انہی سے پوچھئے اگر ماں پر زیادہ پیار آ رہا ہو اور رسول پر کم, یہ حضرت علی کبھی گوارا ہی نہیں کر سکتے. حضرت سعد بن ابی وقاص جو حضور کے رشتے دار ہیں, مکہ کے اندر جہاں لوگ اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں, تو یہ بچہ ایسا ہے اپنے ماں باپ کا کہ جناب فرمان برداری میں قریش اور عرب میں تاریخ ہے اس کی, کہ جناب لوگ مثالیں, مائیں مثالیں دیتی ہیں
ماں اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھے سعد جیسا بچہ دینا،
بولیے
سعد جیسا بچہ دینا کہ جو اتنا فرمان بردار اپنی ماں کا، فاتح قیصر و کسرا، فاتح مدائن و قادسیہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہونا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ اپنی والدہ کے بڑے مؤدب تھے، اس قدر مؤدب تھے کہ مائیں بچہ جننے سے پہلے رب سے دعا کرتی تھی کہ مولا ایسا بچہ پیدا ہو جیسے سعد اپنی ماں سے پیدا ہوا، اتنا فرمان بردار بچہ. اب آپ دیکھیے ماں کی محبت سے بڑی تو محبت نہیں ہوتی نا، اب صحابہ نے کر کے دکھائی، بولیے سبحان اللہ، صحابہ نے کر کے دکھائی. آپ اٹھا کر دیکھیے سیرت کی کتابیں، جب حضرت سعد بن وقاص حضور پر ایمان لے آئے نا، حضور پر ایمان لے آئے تو ہما وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے. ماں کو پتا چل گیا، کیونکہ ماں جو تھی وہ کفر پر تھی، شرکی عقائد پر تھی، ماں کو پتا چل گیا کہ سید عالم کے لیے جو پروپیگنڈا کیا ہوا پورا قریش مکہ نے، اس اعتبار سے جو زیادہ جری اور متاثر قسم کے لوگ تھے وہ حضور سے معاذ اللہ بہت نفرت کرتے تھے. اس میں سعد بن وقاص کی والدہ بھی تھی. جب ان کو پتا چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا بیٹا وابستہ ہو گیا ہے اور وہ ہمارے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، معاذ اللہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، تو بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا، پہلے بیٹے کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ بیٹے کو سب پتا تھا میری ماں کو کیا پسند نہیں ہے، اور بیٹا اس ناپسندگی کو چھوڑ کر اور ماں کے لیے رضا کے تقاضے ادا کرتا تھا. لیکن جب حضرت سعد کو ان کی والدہ نے بلایا اور پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، سر جھکا کر کہا ہاں، کہا توڑ دو، کہا نہیں توڑو. یہ شاید سعد کی زندگی میں پہلا مرحلہ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت سعد کی زندگی میں پہلا مرحلہ تھا جب اپنی ماں کے کہنے کو ٹھکرایا ہے. ماں اگر کہہ دے کہ سردی کی رات میں دروازے سے باہر کھڑے ہو تو سعد اس حکم کو ماننے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، لیکن ماں اگر یہ کہے کہ رات بھر کھانا نہیں تو یہ بھوک نہیں سعادت سمجھتا ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں. تو سعد ایسا فرمان بردار بچہ، لیکن جب ماں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے تو کہا نہیں چھوڑوں. یہ پہلی دفعہ ہوا. بولیے آپ جذبات سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، پہلی دفعہ ہوا، کہا نہ نہیں چھوڑوں گا. ماں نے کہا نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں چھوڑوں گا. ماں نے کہا چلے جاؤ اٹھ کر یہاں سے، اٹھ کے چلے گئے. ماں بھی حیران ہے. اب ماں کو، ماں کے جو کھانے کا ٹائم تھا، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے، کھانا لے کر پہنچ گئے، ماں نے نہیں کھایا. ماں سے کہتے کھا لے کھا لے، اسی طرح ہمدردیاں ظاہر کرتے ہیں. ماں ایک ہی کہتی ہے، چھوڑے گا ان کو؟ کہا چھوڑ دے ان کو تو لقمہ کھاؤں گی. فرمان نہیں ماں، یہ نہیں ہو سکتا، تو کھانا کھا لے. پانی کے لیے ماں، ماں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دی. ماں نے اپنے محبت کے سارے تقاضے اور اختیارات استعمال کر دیے. دو دن سے زیادہ ہو گئے، کتنے؟ دو دن سے زیادہ، تیسرا دن داخل ہو گیا، ماں نے کھانا نہیں کھایا. اور وہ ساتھ کہ ماں کی ایک لہجہ بے چینی جس سے نہ دیکھی جائے، تو ماں جو ہے وہ دو دن کے قریب تک کھانا نہیں کھا رہی اور پانی کو اپنے زبان پر نہیں رکھ رہی. بالکل بوڑھی خاتون تھی، مرنے کے قریب ہو گئی، بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور سانسیں اس کی چل رہی ہے. حضرت سعد آئے اور پاؤں دباتے کہتے ماں چند قطرے پانی پی لینا، ماں یہ دوائی کھا لے. ماں نے کہا، آخر میں وہ بھی بڑی متاثبہ تھی، اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے جو کہا ہے وہ کر دوں، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. اس وقت حضرت سعد نے کہا کہ ماں مرنے کے قریب ہے اور اس کا اصرار ٹوٹتا نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری بات کی، کہا ماں تجھ میں ایک روح ہے، ماں تجھ میں ایک روح ہے، اگر تجھ میں کئی روحیں بھی ہوتی اور تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دے رہی ہوتی تب بھی محمد رسول اللہ کا دامن میں نہیں چھوڑتا. یہ ہے اطاعت اور بیعت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور ہر رشتے کو مجھ پر فدا نہ کرے. ہم تو اس پر تقریریں کرتے ہیں، صحابہ نے تقریر بھی کی اور عملی طور پر خارج میں مظاہر بھی پیش فرمائے ہیں. اب مجھے بتائیے، یہ تو سعد کی بات ہے، میں حضرت علی کی بات نہیں کر رہا، یہ تو سعد کی بات. اور ایمان میں بھی تو درجات ہیں نا، اور حضرت علی فضیلت کے اعتبار سے ہیں. تو جناب جہاں اہل سنت میں ترتیب خلافت کی ہے تو وہاں پر جہاں چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نام آتا ہے تو دیگر نیچے کے صحابہ سب سے افضل ہیں آپ. تو ماں کی محبت ماں کو اگر نہ دیکھیں تو ساتھ بے چین، ساتھ بے چین، لیکن جب ماں کی محبت کا تقابل رسول اللہ کی محبت سے ہوا تو ساری محبت کو چھوڑ کر حضور کی طرف گئے. تو مجھے بتائیے کہ ماں کو جس محبت سے دیکھتے ہوں گے، اس ماں کا کہنا نہ مانا اور حضور کو قبول کر لیا، تو مجھے بتائیے کہ حضور کے لیے محبت کے جلوے کیا ہوں گے پھر. اب اسی کو حضرت سیدنا مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور جب آپ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تو سرکار کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، اس کا جواب حضرت علی دے سکتے ہیں. یہ خواب گڑنے والے اور خواب کو شور مچانے والے نہیں کر سکتے، یہ حضرت علی جواب دے سکتے ہیں اس کا. سمجھ رہے آپ؟ حضور کی نسبتوں کا برم بھرنا، پھر کرنسیوں کو پونڈ شاہ کہنا، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ حضرت علی بتا سکتے ہیں نسبتوں کے تقاضے. سمجھ رہے میری بات؟ نسبتوں کے تقاضے مولا علی بتا سکتے ہیں. حضرت قاضی یاز نے لکھا کہ جب حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا بتائیے کہ سید عالم کی بارگاہ میں جب آپ پہنچتے تو آپ کے جذبات کیا ہوتے، حضرت علی نے ایک لمبی سانس لے کے فرمایا کہ سن، تجھے کیسے سمجھاؤں، بات بہت اہم ہے لیکن سمجھنے کا تیرا معیار نہیں ہے، اور تو کہتا ہے مجھے سمجھاؤ، بات اتنی اہم ہے اور تیرے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ تو وہ بات کو سمجھ سکے. وہ طالب علم جو اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے رات بھر پڑھتا ہو، وہ یقیناً وہ آدمی جو پڑھائی اور تعلیم کی اہمیت کو نہیں جانتا اور ایک منٹ کے اندر وہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے حرام کے، اور وہ یہ کہتا ہے ارے یہ پڑھ کے تو کیا کرے گا، وہ طالب علم کتاب بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے ظرف نہیں اس حرمت کو سمجھنے کا، کہ یہ تقاضے کیا ہیں، اس حرمت کو سمجھنے کا ظرف نہیں ہے. ایک متقی پرہیزگار 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے اور 100 روپے کماتا ہے، اور ایک شخص صرف اپنے موبائل پر حرام و حلال کی تمیز کی پرواہ کیے بغیر ایک منٹ کے اندر اس کی سال کے مطابق پیسے کما سکتا ہے، اور اسے کہتا ہے چھوڑا یہ کام آؤ میرے ساتھ بیٹھو، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تجھ میں ظرف ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کے خوف اور اس کی رضا اور اس کی محبت کو سمجھ سکے. یہ تو فکروں کی بات ہے. حضرت مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ ذرا تو یہ آپ یہ بتائیے کہ سید عالم کے چہرے کو آپ دیکھتے تو آپ کے جذبات کیا ہوتے، فرما بتاؤں گا تیرے مزاج سے، لیکن تیرے مزاج میں جو آ سکے وہ بتاؤں گا، جو میں سمجھ نہیں بتا سکوں گا، جو میرے جذبات ہیں وہ پھر بھی نہیں بتا سکوں گا، صرف اتنا بتاؤں گا جتنا تو سمجھ سکے، جتنا تو سمجھ سکے بلا تشبیہ، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تو دیکھنا تو چاہتا ہے، اتنا دکھاؤں گا جتنا تیرے دیکھنے کی صلاحیت ہے. اس واقعے سے تقابل نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے دوسرا پہلو عرض کر رہا ہوں، جتنا سمجھنے کے لیے تیری صلاحیت ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی چیز کو اور نہیں بنایا اور کسی چیز کو آڑ نہیں بنایا، جو استعداد والے تھے انہوں نے براہ راست جلوہ دیکھا، اور جن میں استعداد حضور کے مقابلے میں معاذ اللہ نبی ہیں اور حضور حضرت موسیٰ نبی ہیں، العظم رسولوں میں سے ہیں، ہم اپنا تقابل نہیں کر رہے معاذ اللہ، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے مقابلے پر یقین حضرت موسیٰ میں وہ استعداد حضور کے لحاظ سے نہیں تھی، اس لیے فرمایا موسیٰ تم اس اشاروں کی اوڑ میں سمجھو، اور جس میں استعداد ہے اس کو بغیر پردے کے اور بغیر کسی اوڑ کے جلوے دکھائے جائیں گے. تو بلا تشبیہ یہ آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے میں نے ایک دوسری جہت سے، دوسرے عنوان سے، دوسرے سبق سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو حضرت علی کی مثال پر تشبیہ نہیں دے رہا. اب سنیے میری اس بات کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے چہرے کو آپ دیکھتے تو آپ کے جذبات کیا ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے ماں سے زیادہ اعتماد وہاں ہے، ماں سے زیادہ اعتماد بولو وہاں ہے، روح سے زیادہ بھروسہ وہاں ہے، اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ حضور کی طرف ہے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں لیکن میرے آقا مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اپنے قریبی بچے اور رشتے کے بارے میں کہ یہ رات کو مجھ پر حملہ کر سکتا ہے، اس کو کھلاؤں تو یہ مجھ سے باغی ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے لیے کہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں اگر ان کے راستے پر چلوں تو مجھ پر عنایتوں کی بارش ہو جائے، اور اگر میں گمراہ بھی ہو جاؤں خدا نہ کرے کوئی انسان یہ سمجھے، تب بھی مصطفیٰ اس پر شفقت کی نگاہیں لگاتے ہیں. بلا تشبیہ جس طرح کہ حضرت مالک جو تبوک میں نہ جا سکے اور جب سستی سے رہ گئے، بخاری کے اندر موجود ہے، سرکار نے بار بار کہا کہ غزوہ تبوک میں نکلو، غزوہ تبوک میں نکلو، اور جہاد میں نہ جانا منافق ہوتا تھا، جو جہاد سے بھاگتا تھا موت سے ڈرتا تھا. حضرت کعب کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے،
وہ یہ کہتے تھے کہ جب وہ کیونکہ بہت بڑا لڑائی تھی حضور کے لمحات حضور کے حیات ظاہری کا آخری غزوہ تھا, بہت بڑے قوم کے ساتھ قیصر روم عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی اور سخت گرمی تھی, تو آپ تقاضا بشری کے اعتبار سے آپ اس بات میں رہ گئے چلو آج قافلہ جا رہا ہے جانے دو, کہہ تیز بھاگنے والا اونٹ لوں گا اور پہنچ جاؤں گا, کیونکہ ہمارے نزدیک صحابہ معصوم نہیں ہے صحابہ, اور یہ کیفیات ان کی ترقی درجات کا صحابہ نے غلطی کی, ہم نے کہا نہیں اس کو یوں نہ سمجھو بلکہ صحابہ کی مثال طالب علم کی اور استاد مصطفیٰ ہے, طالب علم غلطی کرتا ہے تو استاد سمجھاتا ہے اور جب استاد اس کو سند دے دے تو پھر اس کی غلطی کوئی نہیں بتاتا, کیونکہ اب غلطی بتانا استاد کی توہین ہے, اب غلطی بتانا بولیے استاد کی توہین ہے, جس سے مصطفیٰ راضی گئے اب صحابہ پر تبرہ کرنا یہ صحابہ پر نہیں بلکہ مصطفیٰ پر ہاتھ بڑھانا ہے معاذ اللہ, سمجھ رہے آپ؟ تو صحابہ اکرام علی مرتضیٰ, اور دیکھیے صحابہ کا مرتبہ کہ خطائیں اگر ان سے ہو جائے اجتہادی تو مقام دیکھیے ان کی صلاح رب کرتا ہے یا مصطفیٰ کرتے ہیں, یہ بھی تو مرتبہ دیکھیں آپ, ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم کو تیار کیا جا رہا ہے, اور جس قوم کو پہلی قوم تیار ہو رہی ہے اسلام میں, پہلے لوگ تیار ہو رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے, اس قوم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان کو فالو کریں گے, تو رب نے فرمایا محبوب ان کی تربیت کوئی اور نہ کرے میں بھی کروں اور تو ہی کرے, اس لیے کہ کامل وہ ہوگا, کوئی اور تربیت کرے گا تو نقش رہ جائے گا, اور محبوب اس کو قیامت تک لوگ فالو کریں گے, تو یہ ایک آئیڈیل جماعت ہونی چاہیے, اور آئیڈیل جماعت کی تربیت کوئی انسان نہ کرے میں کروں, یہ انسانیت کا فخر محمد رسول اللہ کرے, تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کی یہ افضلیت آپ دیکھیے کہ اس قوم کو سدھارنے سترا بنانے کے, اور جب سترے ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن کہہ دیتا ہے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے تو جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, میرے لیے آپ کے لیے, ہم تو بعد میں, پہلی آیت جو اتری ہے اس وقت مخاطب جو تھے وہ صحابہ تھے, جب وہ رجوع کر لیتے آ جاتے تو رب کریم پھر فرماتا کہ ہاں لہم جنات ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات, بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کر کے دکھا رہے ہیں, لہم جنات ان کے لیے ایک نہیں کئی جنتیں ہیں, تجری من تحت الانہار, وہ جنتیں ایسی ہیں کہ اپنی تختوں پر بیٹھے ہوں گے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, تو یہ آیتیں کس کے لیے اتری ہے؟ میرے اور آپ کے لیے, اصلاً یہ اتری اس کے لیے ہے جو حضور کے سامنے موجود تھے, اور آیت کے اترنے کے وقت جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, تو یہ صحابہ کرام کی ذات مقدسہ ہے, سمجھ رہے آپ؟ اب ذرا اس تناظر کے اندر آپ اس چیز کو محسوس کیجئے اور توجہ کیجئے اس بات پر کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا کیسا ہے, ماں سے زیادہ شفقت حضور کے پاس یقین ہے, اپنا آپ نقصان پہنچا سکتا ہے حضور نقصان نہیں پہنچاتے, ٹھیک ہے, جو حضور کے طریق پر چلے تو اپنے قبر انور سے اس کے دل پر بارشیں کرتے ہیں, اور اگر کوئی حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کلمہ پڑھتا ہو اور بے ادبی نہ کرتا ہو اور بد عمل ہو تب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں, یعنی پھر بھی یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ, جس طرح کہ حضرت عقاب کی میں بات کر رہا تھا کہ تبوک میں سب نکل گئے, آپ نے کہا آج چلا جاؤں گا کل چلا جاؤں گا آج چلا جاؤں گا کل چلا جاؤں گا, کرتے کرتے کئی دن ہو گئے, آپ خود کہنے لگے کہ او ہو ہو اب گیا تو کتنا بھی تیز بھاگ کر جاؤں ملوں گا تو نہیں, اب میں کیا کروں, بڑے پریشان ہو گئے, پریشان ہونے کے بعد اب انہوں نے سوچا چلو اب واپس آئیں گے تو پھر حضور کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا, حضور میں منافق نہیں ہوں, لیکن طبعی سستی ہو گئی کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا, کرتے کرتے یہ تھوڑا کام سامان رہ گیا کل مارکیٹ میں اس کو بیچ دوں گا, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ سامان تھا کپڑے تھے اور میں نے کہا کل یہ مارکیٹ میں بیچ دوں گا اور بیچ کر اس کا پیسہ بچوں کو دے کر پھر میں روانہ ہو جاؤں گا, ورنہ میرے پیچھے سامان کا کیا ہوگا, یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات, نظریات میں نفاق نہیں تھا معاذ اللہ, تھوڑی اپنے مرتبے کے اعتبار سے انہوں نے تساؤلی کی اور اپنے اجتہادی اعتبار سے وہ اس جانب گئے, تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے ناراضگی کا اظہار کیا, فرما اتنا اہم مارکہ تھا جو لوگ نہیں گئے وہ نہیں آئیں گے, آج بھی حضور کے سر اقدس کے پاس استوانہ ابو لبابہ ہے, یہ بھی نہیں گئے تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ خبر مشہور ہو گئی, سرکار نے کہا کہ اب ان سے مکمل سوشل بائیکاٹ ہوگا, سوشل, اب دیکھیں تربیت کے لیے تھوڑی سی ہزار پنشمنٹ بھی ہوتی ہے, حضور نے فرمایا ابو لبابہ سے کوئی بات نہیں کرے گا, ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا, اور تو لوگوں نے اب جو قریبی دوست ہے جن کا یارانہ اتنا تھا کہ ایک دوسرے سے ملے نہ تو گزارا نہ ہو,
اب وہ ان کی محفل میں جا کر بیٹھتے تو وہ اٹھ کر چلے جاتے. جب کسی سے پوچھتے سلام کرتے تو جواب کوئی نہ دیتا. یعنی ایسا نظام حضور کا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اب ان سے کوئی نہیں ملے گا, اٹھ کر جاؤ. اب حال یہ ہوا کہ حضور نے پیغام بھجوایا گھر پر کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا, ان کو بولے اپنے گھر چلی جا. اب بیوی بھی چلے گی. یہ سارا ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے لیے زندگی تنگ ہو گئی, اور اس پر سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ جب مسجد نبوی میں جاتے تو سرکار ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے. کہتے ہیں سارا صدمہ ہمارے لیے برداشت تھا. بیوی چلی گئی, لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے, لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کر دیا. ہمیں اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن وہ آقا جس کی چشمان کرم, جس کی مسکراہٹ کے ہم محتاج تھے, اب حضور کے سامنے جاتے ہیں سر جھکاتے ہیں, سرکار ادھر سے آتے تو سرکار منہ ادھر کر لیتے, سرکار گویا کہ دیکھتے نہیں ان کی طرف. خیر قافلہ لوٹ کر آ گیا, کئی دن گزر گئے. اختصار کے ساتھ توبہ انہوں نے کی, مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو پلروں سے باندھ دیا سیدنا ابو لبابہ نے, اور اپنے خادموں کو کہا بھاگ جاؤ میرے پاس سے, میرے قریب نہیں آنا, میں اسی پلر کے ساتھ بندے بندے مر جاؤں گا, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. ہاں رسی کوئی کھولے گا تو مصطفیٰ کھولے. اپنی وفاداری کی دلیل کے حضور منافق. اور سب سے بڑا تانا یہ تھا, ادھر سے منافقین نے آفر کرنا شروع کر دیا. اگر ناراض ہو گئے تو کیا ہوا, اب کتنا بڑا دھچکا دیکھیا. ایک تو اپنے رشتے داروں سے بائیکاٹ ہے, کوئی قریب نہیں آتا, بیوی چلے گئی, رشتے دار الگ ہو گئے. دوسرا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں تو سرکار منہ پھیر لیتے. اور تیسرا ان کے لیے تھا کہ جو منافقین تھے نا, انہوں نے موقع غنیمت سمجھا, انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ گے, ناراض ہو گئے تو کیا ہوا, ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو ان وہ یہ کہتے تھے یا اللہ یہ دن آ گیا کہ ہمارے سے ایسا عمل ہو گیا کہ اب منافقین ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے مل جاؤ, اور ہماری کسی حرکت پر ابو ودانہ ڈال رہے ہیں کہ جناب ہماری طرف آ جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز تھی کہ ہم کہتے بس موت آ جائے اور ہم مر جائیں, اور انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑا ہوا, اور زندگی ایسی ہے کہ جناب کوئی پرسان حال نہیں. مسجد نبوی میں جاتے ضرور ہیں, اس چیز کو فیض پانے کے لیے چلو اس دائرے میں تو چلے جائیں جہاں آقا جل بگر ہیں, اور خود بھی سمجھتے ہیں. ابو لبابہ نے تو اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے پلر کے ساتھ, لیکن یہ جو ہے یہ جا کے پچھلی صف میں بیٹھتے ہیں, اور سرکار جب خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حضور کو دیکھتے تھے. سبحان اللہ, بولیے نا. اور جب حضور ان کی طرف دیکھ, یعنی حضور جب اس طرف آتے جہاں یہ بیٹھے ہوئے, تو یہ ڈر کے سر نیچے کر لیتے تھے. تو جب وہ قافلہ لوٹ کر آ گیا, انہوں نے توبہ کی, استغفار کی, رب نے آیت نازل فرمائی, توبہ مقبول ہو گئی. اب یہ صحابی جو ہے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ بلا کر لاؤ. وہ بڑے مالدار صحابی تھے, تو جب جو بلانے کے لیے جو آیا نا, اس کو اپنا قیمتی لباس انہوں نے دیا کہ آج تو نے مجھے ایسی بشارت عطا فرمائی کہ مرنے کے بعد مجھے زندگی مل گئی. لوٹتے ہوئے جب آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سرکار ان کو دیکھ کر بہت مسکرا رہے تھے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغلگیر ہوئے, معافی طلب کی. اب اپنے دوستوں کو, اب ہر دوست آ رہا ہے, مل رہا ہے, سارے معاملات ہو رہے ہیں. ایک دوست نے ان کو ایک بڑی پتے کی بات بتائی, آئے ہائے حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہا تو کیا سمجھتا سرکار تیرے سے ناراض تھے؟ کہا ناراض ہی تو تھے, بات نہیں کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, تو نے حرکت ایسی کی, لیکن پتا میرے آقا کا دل تیرے لیے کیا تھا؟ آئے آئے بولو نا سبحان اللہ. کہا کیا؟ کہا تو نے یہ تو ضرور دیکھا کہ جب سرکار تیری طرف دیکھنے کے لیے ہوتے تو سر نیچے جھکا. کہا کہ جب تو سر نیچے جھکاتا تو سرکار کسی کی طرف نہیں دیکھتے, تجھے ہی دیکھتے رہتے. سبحان سبحان سرکار تجھے ہی دیکھتے رہتے تھے. اب مجھے بتائیے ایسا اعتماد لائیں گے کہاں سے آپ, ایسی شفقت لائیں گے کہاں؟ مسلم بازار میں روایت موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر. صحابہ نے کہا حضور حیات تو سمجھ میں آتی ہے اس لیے بہتر, حضور نے خود فرمایا میری حیات اس لیے بہتر کہ مجھ پر احکام اترتے ہیں اور میں تم تک پہنچا دیتا ہوں, اور میری ممات و وفات جو بارہ وفات کے ڈنگے مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہے اور حیات بھی رحمت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر اس لیے کہ احکام اترتے ہیں اور میں نظام تمہیں سمجھاتا ہوں. ممات اس لیے بہتر کہ تمہارے اعمال میری قبر میں پیش کیے جاتے ہیں. نیک عمل ہو تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, برے اعمال آئے تو تمہاری طرف سے استغفار کرتا ہوں, تمہاری طرف سے تمہارے لیے شفاعت کرتا ہوں. تو یہ منصب کیسا ہوگا؟
تو جس نظام کی طرف آپ چل رہے ہیں وہ نظام پھر ایسا نظام. اب حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جب حضور کو دیکھتے تو آپ کے جذبات کیا ہوتے؟ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب حضور کو دیکھتے کہ اتنا زیادہ پیار کرنے والا کون ہوگا, آپ کے اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت و مہربان کرنے والا, مہربان اور آپ سے محبت و شفقت کرنے والا, نہ ماں وہ پیار دے جو مصطفیٰ کے دامن سے ملے, نہ باپ وہ پیار دے جو مصطفیٰ کے دامن سے ملے. ایک اور واقعہ پیش کرنے حضرت علی کے قول کی طرف چلتا ہوں, ذرا سنیے اس بات کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں اور بہت عاشق رسول صحابی اور سرکار کے دربار کے ناطخواں ہیں. جب خیبر فتح ہوا نا, خیبر سمجھ رہے ہیں آپ, خیبر جب فتح ہوا, خیبر میں یہودیوں کے کئی قلعے تھے, جب خیبر فتح ہوا یہودیوں کو نکال دیا گیا تو کچھ یہودی برادری کو رہنے دیا گیا تاکہ وہ فصل کریں گے, کھیتی باڑی کریں گے, اور کھیتی باڑی کرنے کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے, کھیتی باڑی اور جو فصلیں کریں گے اس میں سے, یہ فدق کا جو مسئلہ اٹھاتے ہیں نا لوگ, یہ فدق کی وادی بالکل اس کے قریب تھی, خیبر کے ساتھ جڑی ہوئی وادی تھی, اور یہ جنگ سے نہیں لی گئی, صلح سے لی گئی, اور جنگ سے جو چیز لی جاتی ہے اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے, اور جو صلح سے لی جاتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی, امت کے لیے عام ہوتی ہے. تو یہ مال فی جس کو کہتے ہیں, مال غنیمت اور مال فی کے احکام اور ہے. تو لہٰذا حضرت عمر پر تو سوال ہی نہیں بنتا اس مسئلے پر کہ وہ باغی فدق کا مسئلہ اٹھا کر اہل بیت کی طرف بات کرتے ہیں. اب سنیے آپ, خیبر کی جو مسئلہ ہے, جب خیبر فتح ہوا تو خیبر بہت بڑا قیمتی علاقہ تھا, کھجور کے باغات تھے, اعلی نسل کے کھجور وہاں ہوا کرتے تھے, کئی اور فصلیں سبزیاں ہوا کرتی تھی. سرکار نے پورا معاہدہ بنایا کہ اب یہودی ہمارے معاہدے کے تحت آ گئے, اور نظام مصطفیٰ دیکھیے آپ, اب کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہودی کے کھیت میں جا کر ایک دانہ بھی کھائے, اس لیے کہ معاہدہ ان کا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اب اگر کسی نے یہودی کی پاس جا کر بغیر پیسے کے اس کے مال کو نوچا یا لیا, یہ فصل کو توڑا, اور اس ڈھنگ سے کہ جناب ابھی ہمارے زیر نگو ہو گئے, سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے, اجازتیں تھی کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا, آگے نظام آئے گا کہ عیسائی اگر اپنے چرچ کے آگے سلیب لگائیں تو بم کا دھماکہ نہیں, فرمایا اگر جزیہ دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, اسلامی ریاست میں ہے تو ان کو اجازت ہے, اگر وہ اپنا جلوس نکالیں اور عقیدہ تسلیس جو نظریات اسلام کے خلاف ہے, امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کے اندر یہ جگہ جگہ مسائل لکھے ہوئے, کتاب الاموال میں لکھے ہوئے ریاست کے مسائل, یہ نہیں کہ ہندوؤں کی مندر میں جا کر بم دھماکہ کیا جائے. فرمایا کہ جب وہ اقلیت میں آ چکے ہیں اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے تو کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ہندو کی مندر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے, وہ اپنا راستہ جائے, عیسائی کے گرجا گاہ کی طرف چلے. یہ جو کہا اسلام لا رہے ہیں, میں نے کہا یہ شیطانیت لا رہے ہو, اسلام یہ نہیں, اسلام وہ تھا جو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں تھا کہ یہودی اپنے گرجا گاہ میں عبادت کر رہا ہے, نصاری نصرانی اپنے ماں باپ کے اندر ہے, مسلمان اپنے گھر کے اندر ہے, لہذا ہر ایک کے حقوق برقرار ہے, اس لیے کہ ریاست ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب سنیے, جب خیبر فتح ہو رہا ہے اور خیبر فتح ہو کر یہودیوں کی جاگیریں اسلام میں آ رہی ہیں اور صحیح آ رہی ہیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے, ان کی خباثت اور ریاست مدینہ کے خلاف بغاوت کی وجہ سے حضور نے ایکشن لیا ان پر, اور خود وہ شکوں کے اندر تھا کہ جناب اب ریاست, جب میثاق مدینہ پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ, جب ریاست مدینہ بن چکی ہے تو لہذا ریاست کی جنگ جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تعلقات اور ریاست کے ساز باز کو افشاں کرنا یہ بغاوت ہوگی, اور یہ خیبر کے لوگ کر رہے تھے. اس وجہ سے خیبر کی غزوہ ہوا, اور خیبر میں حضور کا جانا یہ ظلم و دھوس نہیں تھا بلکہ ریاست اور کئی بے گناہ لوگوں کی جان بچانا تھا. جو میثاق مدینہ آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, خیر یہودی بڑے مالدار تھے وہاں پر, جب مسلمانوں کو جناب یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ان کی فصلیں جب سال میں ہوں گی تو اتنا فیصد وہ مرکز مدینہ بھیجیں گے اور اتنا اپنے پاس رکھیں گے, سارے معاہدے طے ہو گئے. اچھا اس کی نگرانی کون کرے گا ان سارے, اور دیکھیے کہ جناب نگرانی کرنے, وہ کہتے ہیں جناب منصب جو ہے نا پیسوں کا وہ امیر آدمی کو دیں, آج کل دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں نا, یعنی پیسوں کی دیکھ بھال کسی امیر آدمی کے پاس ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ لاکھوں روپے کماتا ہے تو وہ ہزاروں میں کیا خیانت کرے گا, یہ دنیا کا جزیہ ہے. اگر کسی ہزاروں روپے کی رقم کا امین کسی غریب آدمی کو بنا دے جس کو پینے کے لیے چائے کے پیسے نہیں ہیں تو کہا جاتا نہیں جناب یہ تو فراڈ کرے گا, اس لیے کہ اس کے پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ قانون جو ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ خیبر میں جناب اس دور کے مقابلے میں بلا تشبیہ میں کہوں کہ کروڑوں روپے جس کو آج اگر آپ تقابل کریں آج کے روپوں سے تو کروڑوں روپے کی ماہانہ آمدنی مدینہ کو تھی وہاں سے, کروڑوں
کروڑوں روپے کی چمڑے سبزیاں باغات وہاں پر جو سمراٹ تھے وہ آتے اور اس میں تقسیم کاری ہوتی کہ اتنا چلا جائے ادھر اتنا چلا جائے. اب اس میں جناب جو ہے کہ وہ اس کا منتظمین یہ امور اموال کا کس کو بنائے؟ سگانے کا عبداللہ بن رواحہ کو, جو درویش صحابی ہیں. کبھی کھایا تو کھایا, نہیں کھایا تو نہیں کھایا. کس نے کہا جی غریب خیانت کرے گا؟ فرمایا ہمارا تربیت یافتہ, کہیے ہمارا تربیت یافتہ. عبداللہ بن رواحہ کو جب اموال کا امیر بنایا گیا تو یہودی سازش یہ تھی کہ یہودی نے دیکھا, ذرا یہ دیکھو کہ جس کو بنایا ہے نا اس کا نیچر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا. لوگوں نے کہا بڑا غریب اور کلاش طبیعت کے ان کے خاندان والے ہیں, تو یہ اسی خاندان سے ہیں. تو یہودیوں نے اب جوڑ توڑ شروع کی. انہوں نے کہا دیکھو ہمیں مسلمانوں کو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. اب وہ ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے, اتنے میں جناب خادم نے یہ کہا کہ وہ کچھ یہودی آئے ملنے کے لیے. فرمایا بلاؤ کیونکہ میں امیر ہوں. اموال یا جناب کوئی مسئلہ ہو گیا کہ جب وہ آئے تو ان کے آنے سے پہلے 10 بندے تو صرف تحائف لا رہے تھے. ایک تھال اس پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے, دوسرا تھال اس پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے, تیسرا تھال اس پہ. اب جب آپ نے دیکھا کہ جناب آپ تو چڑھائی پہ کھجور کی شاخ پر سو رہے ہیں, جب تھالوں کا امبار لگا ہوا ہے, جب کپڑے ہٹائے گئے تو جناب کسی میں جواہرات ہیں, کالے نسل کے کھجور ہیں, مہنگے چمڑے ہیں, مہنگے جانوروں کے چمڑے موجود ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا, کوئی نئی چیزیں آئی ہیں؟ فرمانی حضور آپ کی خدمت میں تحفہ ہے, آپ کی خدمت میں. تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا تحفہ کس لیے ہے؟ کہ جس وقت وہ تقسیم کاری ہوتی ہے نا ماہانہ, آپ اس وقت تھوڑا تاخیر سے آیا کریں, کیونکہ ہمیں اتنی محنت کے بعد اتنا مال نکالنا اور اتنا مال مرکز مدینہ. یہ تو میں کھل کے بتا رہا ہوں, انہوں نے تو الفاظوں میں بیان کیا تھا نا, یعنی بالکل یہ واضح مقصد کو لفظوں میں کہ نہیں آپ ذرا کیونکہ بہت دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے تو لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے بعد آئیے, ہم چاہتے ہیں کہ بس ذرا ٹھنڈا وقت میں جب آپ آ جائیں گے تو آپ کی خدمت وغیرہ. تو اس انداز میں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بات کر رہے تھے, اور مقصد یہ تھا کہ آپ تاخیر سے آئے تاکہ جو زیادہ مال ہمیں دینا پڑتا ہے مدینے میں وہ ہم اس میں سے کچھ دیں اور شو یہ کریں کہ جناب آمدنی کم تھی, شو یہ کریں. وہ ٹیکس سے بھاگنے لگی, خسارہ اتنا تھا تو کہاں سے دے ٹیکس. ان کو بھی پتا ٹیکس دیں گے تو آگے کھانے والے حرام خور جو زکات کے پیسے کھا جاتے ہیں, گزرا کی گاڑیوں میں زکات کے پیسے ڈیزل ڈلتا ہے, ان کے گھروں کا راشن جو ہے وہ زکات کے پیسوں میں چلتا ہے پورے پر. اس لیے مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو گیا, مسلمان رمضان آنے سے پہلے بینک سے پیسے نکال لیتے ہیں, حالانکہ وہ بہترین مصرف ہے اس پاکستان کی خدمت کا اگر امانت ہو تو. امانت ہو تو. اب توجہ فرمائیے میرے دوستو اس مسئلے پر. حضرت عبداللہ بن رواحہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ تھی کہ ہم خسارہ شو کر کے اصل مال اپنے پاس رکھیں گے, شام میں ہمارے کچھ غریب یہودی ہیں ان کی خدمت کے لیے, اور باقی یہ آپ کے لیے, اور اس میں آپ کا خاص حصہ ہوگا, اس میں آپ کا خاص حصہ ہوگا جو آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے اس بات کی طرف راغب کیا کہ تم نے میرے بارے میں یہ سوچا؟ اور رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرا ایسا کیا عمل تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات آئی, میرا ایسا کیا عمل تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات آئی. فرمایا اٹھاؤ یہ تھال اور لے جاؤ. فرمایا میں یہاں خوشی سے نہیں بیٹھا, میرے مصطفیٰ نے بٹھایا ہے, اور تم اگر میری چاہت چاہتے ہو نا, میری مرضی کیا ہے, تو یہ نہیں ہے, مجھے یہاں سے چھٹی دلا کر آقا کے پاس بھیج دو. میری دولت جو ہے اور میرا قرار جو ہے وہ شب و روز مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے, یہ درم و دنانیر کو دیکھنا نہیں ہے. تو یہ ہے مصطفیٰ کے وہ جانشین کہ جو مال کے بیچ میں بیٹھ کر بھی اس میں نہیں جاتے بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور محبت اور ایمان کے استقاضی کی طرف جاتے ہیں. اب حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ حضور بتائیے, اب تو یہ ساری چیزیں آ گئی نا, مال ساری چیز, کہ حضور یہ بتائیے کہ جب آپ سرکار کو دیکھتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو حضرت مولا علی فرماتے تیری جیسی فکر ہے ویسے بیان کرتا ہوں, اپنے جذبات کے سمندر اور اس کے راز اور اس کی کیفیات اور جذبات اور جو اس پر وارد ہونے والے ارادات ہیں وہ تجھے نہیں بتا سکتا, بس یوں سمجھ جس طبیعت کو تو آسان سے سمجھ سکے, کیونکہ صحرا میں رہنے والے بدوی لوگ تھے. فرمایا سن اس بات کو کہ جب تو صحرا میں بھٹک رہا ہو اور تجھے شدید پیاس لگ جائے اور گرمی بہت عروج پر ہو اور صحرا تپ رہا ہو اور سورج جو ہے وہ آگ پھینک رہا ہو اور تیرا جسم یوں کہ جھلس جائے گا یہ کیفیت ہو, اور تیرا حلق کانٹے کی مانند پیاس سے خشک ہو چکا ہو اور اس وقت تجھے میٹھا پانی مل جائے, بتا تیرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟
اس نے کہا بیان نہیں کر سکتے، کہا اس سے زیادہ مزہ ہمیں حضور کو دیکھنے میں آتا ہے. اس سے زیادہ ہمیں مزہ بولیے حضور کو دیکھنے میں آتا. لہذا آج کے درس میں میں نے یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی اس حوالے سے، نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے اور مصطفائی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو آپ نے بنیادی اصول اپنے عمل سے وضع کیے، اور یہ اس لیے میں نے بات عرض کی ہے یہ تمام تمہید کہ ہماری طبیعتیں تیار ہو اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے، اپنی ذہنی الجھن کو سلجھانے کے لیے اور تمانیت لانے کے لیے. تو یہ بنیادی چیزیں جب بکھرے ہوئے معاشرے کو سدھارتی ہے تو تنہا زندگی کو بدر جولا سدھار سکتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو فوراً آنے کے بعد، فوراً بعد معاشرے کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کے لیے آپ نے ایک پاکیزہ اور مہذب اور پرامن مصطفائی معاشرے کے قیام کے لیے کوشش شروع کر دی. کیونکہ مکے میں صورتحال نہیں تھی، لیکن جیسے مدینے آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اسلامی زندگی میں ایک معاشرہ ڈھلے جو پاکیزہ ہو اور مہذب ہو اور پرامن ہو، اور ایسے معاشرے کے لیے حضور نے پہلے دن سے کوشش شروع کر دی. اور اس کوشش کے لیے کچھ بنیادی اصول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجاد کی. پہلی چیز کے لیے جس کی وجہ، جس کی اساس اور بنیاد پر یہ پوری تہذیب کھڑی ہو، جس کی بنیاد پر یہ پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے. اور پھر ہوا ہی ایسا کہ قیام معاشرے کی جو جدوجہد حضور نے کی تو قلیل وقت کے اندر مدینہ طیبہ میں ایک پاکیزہ معاشرہ واقعتاً عملی طور پر منصع شہود میں آ گیا. حضور کی جدوجہد تھی اور قلیل وقت کے اندر ایک پورا پاکیزہ معاشرہ جو اللہ جس طرح چاہتا ہے اور رسول اللہ جس طرح چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کی مرضی تو اپنی جگہ پر، رب جیسا چاہتا تھا ایسا معاشرہ بن گیا. بولو سبحان اللہ. حضور ویزکیہم کی فکر اور طاقت کے ساتھ جیسا تزکیہ کرنا چاہتے تھے، معاشرے میں ظاہری طور پر جیسی صفائی و نفاست چاہتے تھے، اور باطن و نفوس کے اندر جیسی پاکیزگی اور شائستگی اور مزاج میں جیسی شگفتگی چاہتے تھے، وہ واقعتاً تھوڑے سے وقت کے اندر وہ چیز نکھر کے سامنے آ گئی. قیام معاشرے کی تاسیسی اصولوں میں سے سب سے اہم اصول جو حضور نے سب سے پہلے رکھا وہ اخوت تھا. وہ کیا تھا؟ اخوت تھا. اخوت نظام مصطفیٰ میں کیا درجہ رکھتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن میں اس حوالے سے اخوت کے جذبات کے بارے میں کیا کہا، انشاءاللہ آنے والے درس نظام مصطفیٰ میں ہم اس کی دوسری قسط آپ کی خدمت پیش کریں گے. اور یہ پہلا بنیادی عنصر جو حضور کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں نا، حضور اللہ ایسا کرو بلکہ جنہوں نے حضور کی سیرت مبارکہ کا بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا اور مزاج مصطفیٰ میں ڈھل کر اس اصل شہد کو کشید کرنے لگے، تو ہر ایک بندے نے لکھا کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے حضور نے پہلی چیز جس کو بنائی ہوگی نا وہ اخوت ہے. کیوں؟ اخوت جو ہے ایثار کو پیدا کرتا ہے، یہ بنیاد ہے. اخوت کیا ہے؟ ایثار کو پیدا کرو، وسعت نظری پیدا ہوتی اخوت سے. اور غیر اخوت یا عصبیت ہے، یہ خود غرضی ہے، اور ساری گناہوں کی جڑ خود غرضی ہے. ہر گناہ اسی سے نکلتا ہے، بس میں بچ جاؤں باقی کوئی بھی مرے، میرے بچے پل جائے بس میرا پیٹ بھر جائے چاہے جہاں سے آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو خود غرضی جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. اور فیاضی اور وسعت نظری یہ ہر نیکی کا بیج ہے، اور اس نیکی کے بیج کا ثمر ہے اخوت. اس لیے کہ اخوت کیا ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اس کے لیے وہ جذبات، یعنی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اخوت کے لفظی معنی تو صرف یہ نا کہ بھائی ہونا، بھائی ہونا. اور بھائی ہونے سے مراد کیا ہے کہ خاندانی قرابت میں اس کا لحاظ رکھنا، کہ اگر وہ خراب ہوا تو میرا دل بڑا دکھے گا، اگر اس کے بچوں کے ساتھ کچھ ہوا تو مجھے بڑی پریشانی ہوگی. تو یہ تو محدود اخوت ہے، سرکار نے اس اخوت کو یہاں سے اٹھا کر پوری انسانیت تک پھیلایا. فرمایا نا 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 نا، صرف یہ جو تیری ماں سے پیدا ہوا یہ تیرا بھائی نہیں، بلکہ ہر اللہ کا بندہ تیرا بھائی ہے، ہر انسان تیرا بھائی ہے جو ایک آدم سے پیدا ہوا اور ایک حوا سے پیدا ہوا. اب یہ اخوت کا وہ جذبہ تھا جس نے خود غرضی کو ختم کیا، وسعت نظری اور ایثار کو پیدا کیا. یہی وہ مواخات تھے،
کہ محنت کر کے خود انہوں نے بنگلے بنائے تھے، لیکن جب مہاجر بھائی آ گیا تو ایک اس کو دے دیا، ایک خود رکھ لیا. اپنی پسندیدہ بیویاں نکاح میں تھی، لیکن یہی وہ اخوت کے جذبات تھے جو خونی رشتے سے نکل کر پوری امت تک حضور نے پھیلائے. اور اس میں یہ ہوا کہ جو چہیتی بیوی تھی اس کو طلاق دیا، جو چہیتی بیوی تھی اس کو طلاق دیا، اور بھائی سے کہا مہاجر سے کہ تو اس سے نکاح کر. اگر دو گھر ہیں، ایک بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، تو سرکار نے جب بھائی بنایا تو بھائی کے لیے جب کہا کہ بھائی ہے تو اس کی فکر کرو، تو جو سب سے خوبصورت گھر تھا، قیمتی تھا، اس کو بھائی کو دیا، اور انصار نے دوسرے کو لیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ انصار سے محبت کرے. تو یہ مواخات جو گھر سے چل کر، ایک رشتہ دار سے چل کر، سگے بھائی سے چل کر، وہی فکر جو پورے عالم میں پھیلی، یہ وہ بنیاد اور بیس تھی مسلم معاشرے کی، اور مصطفی معاشرے کی یہ بنیاد تھی. اس وجہ سے حضور نے یہ فکر عطا فرمائی کہ مسلم مومن ایک جسم کے مانند ہے، کہ جسم میں اگر کہیں بھی زخم ہو اور تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی اذیت کو محسوس کرتا ہے. اسی کو اور پھیلا کر قرآن نے پیش کیا کہ کس نے ایک نفس کو، جاندار کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جاندار کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو لہذا یہ منشور نہ بائبل میں ہے نہ کہیں اور ہے، یہ اخوت کا ہماگیر اور عالمگیر منشور یہ نظام مصطفیٰ میں ہے. اور اس کو تقریر کے جامع تک نہیں سننا ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس پر ہم نے پڑوسی کلمہ گو ہمارا مسلمان بھائی راستے میں جا رہے ہو، ہمارا بھائی، تو لہذا جس طرح ہم اپنے بھائیوں کے لیے ایثار درگزری، اس سے اگر غلطی ہو جائے، چھوڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی خیر رہے ہیں، اس سے نقصان ہو جائے تو ہم اس کو ملحوظ نہیں رکھتے. فرمایا نظام داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھ لی، اب نظام کو بھی نافذ کرنا. نظام کا یہ حصہ عبادت کا ہے، لیکن جو معاشرت کا حصہ ہے حضور نے فرمایا وہ ضروری حصہ ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ. تم معاشرے کو سمجھتے کیا ہو کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنے سے تمہاری جان چھڑ جائے گی؟ فرمایا معاشرے کا ہر فرد جو ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کا ہر بندہ اور مخلوق کا ہر فرد یہ اللہ کا خاندان ہے. فرمایا اللہ کا خاندان ہے، عیال ہے بلا تشبیہ. فرمایا فاحبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ وہی پسند ہے کہ جو اس کے گھر والوں کو سب سے زیادہ عطا کرتا ہے. اس لیے ولایت کے بارے میں جب حضرت سید عالم سے پوچھا کہ حضور نمازوں سے ولایت ملتی ہے، یہ ترغیب و ترہیب امام نے نقل کیا کہ نمازوں سے ولایت ملتی ہے، روزوں کی کثرت سے ولایت ملتی ہے، ٹھیک ہے یہ ایک جہت ہے، لیکن حضور فرمایا نہیں، ولایت اللہ کے بندوں سے محبت کرنے سے ملتی ہے. اور یہی وہ چیز اخوت کے جذبے کو جو خواجہ غریب النواز نے، حضرات اولیاء نے پیش کی ہے. ولایت اس لیے لوٹے والے کو نہ مل سکی، بوریا نشین کو مل گئی، اس لیے کہ لوٹے والا انتشار چاہتا تھا اور بوریاں والے ہندو کافر مسلمان سب پر کرم کرنے والے تھے. وہ دھماکوں سے اڑانے والے نہیں پیدا کرنے والے تھے، وہ درگزر کرنے والے تھے. اور اسی کو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، کہ ساری خلق، خلق کا معنی سمجھتے ہیں نا، ساری خلق جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کا عیال ہے، اللہ کا، بولیے، اللہ کا عیال ہے. فرما فاحبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، فرمایا کہ جو اللہ کا محبوب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ کہ جو اس کو، مخلوق کو سب سے زیادہ فیض پہنچائے، ان کے ساتھ نفع کرے، نفع میں ذری کو ملحوظ رکھے. اور یہی حضرات اولیاء اس نہج کی طرف آئے. اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے فقہا اور بڑے محدثین دنیا میں آئے، جس میں تصوف اترا اس کو ولایت مل گئی، ورنہ خشک مفتی رہے، ورنہ خشک مفتی رہے، ورنہ خشک محدث بن کر دنیا سے چلے گئے اور پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں گئے. لیکن جس میں تصوف کا رنگ اترا حدیث پڑھاتے وقت، آج وہ محدث تو تھے لیکن ان کو ولایت کا منصب پیدا ملا، اور پھر ان کا مقام و درجہ یہ ہوا کہ قبر میں چلے بھی گئے تو مٹی سے خوشبو آتی تھی. یہ حضرت امام بخاری کی قبر شریف کے ساتھ یہ واقعہ، حضرت سیدنا معروف کرخی کی قبر شریف کے ساتھ یہ واقعہ، حضرت سیدنا بابا فرید کو آپ دیکھیے، وقت کے شیخ الحدیث، اس وقت بہت سی شیخ الحدیث تھے، بابا صاحب خود شیخ الحدیث، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کے مفتی ہیں، ٹھیک ہے، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، پوری زندگی تحصیل علم میں گزاری ہے. یہ نہیں کہ آدھا اس طرف آدھا اس طرح، کہ بہاؤالدین زکریا کے اولاد ہیں. تو ہم نے کہا بہاؤالدین زکریا کا مشرب کیا تھا؟
صبح شام قال اللہ قال رسول، وہ فتوے بھی لکھتے تھے، حدیثیں بھی پڑھاتے تھے، تجوید بھی پڑھاتے تھے، یہی کام غوث اعظم کرتے تھے. آپ کا مدرسہ تھا، آپ کا آستانہ آپ کا مدرسہ تھا. یہی بات خواجہ غریب انہوں داتا علی حجویری کا عرس آ رہا ہے. داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف آپ دیکھیے، پورا دن سفر کرتے اور شام کے پہر بیٹھ کر اپنے خادم کو پڑھاتے، اور جو بات سوال وہ کرتا اس کا جواب دے دیتے، اس کو مرتب کرنے سے کشف المحجوب تحریر تیار ہوئی. تو یہ اپنے وقت کے بڑے مفتی بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے، بڑے مفسر بھی تھے. تو درجنوں مفسر آئے لیکن بے نشان ہوئے، لیکن جس میں خلق خدا کے لیے نرمی آئی اور تصوف کا رنگ اترا وہ شیخ الحدیث تو تھے، لیکن اللہ نے ان کے سروں کے اوپر اس کا ثمر کے طور پر ولایت کا تاج رکھ دیا. تو لہذا چاہیے کہ افتاء کی زندگی ہو. اگر بندہ بنے مفتی اور متکبر ہو تو حاصل کیا، بندہ ہو شیخ الحدیث اور متکبر ہو تو حاصل کیا، بندہ بن جائے کوئی مجتہد متکبر ہو کیا. اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ ومن تفقا لم يتصوف فقط تفسق، کہ جو فقہ پڑھے اور صوفی نہ بنے وہ گناہگار ہو جائے گا، اور جو صوفی بننے کے چکر میں رہے اور شریعت کا علم نہ لے وہ تو زندیق ہو جائے گا، وہ زندیق ہو جائے گا. اور فرمایا ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس میں شریعت کا علم اور تصوف دونوں کو لے لیا وہ مراد کو پہنچ جائے گا. یہی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ جب بندہ مدرسے کی تعلیم، اس پر تنقید وہ نہیں کر سکتا تو جاہل گنوار جس کو استنجا کی تمیز نہیں ہے، وہ تو ایمان سے جائے گا. میں اس درس کے حوالے سے ولایت کی جو شان آئی ہے تو میں صرف معیار اور اصول بیان کر رہا ہوں، یہاں سے اہانت نہیں ہے. جاہل کے مقابلے میں عالم پھر بھی افضل ہے. اور علماء سے پوچھا گیا، فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور کوئی نماز نہیں چھوڑتا اور لیکن ہے وہ جاہل، اور ایک باقاعدہ عالم ہے، ایک باقاعدہ عالم ہے اور وہ اپنے علم پر کبھی کبھار عمل بھی نہیں کرتا، تو کہا دونوں میں کون افضل، یہ تہجد والا یہ وہ؟ تو علماء نے لکھا وہ عالم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عابد کو ثمر اس کی عبادت سے اس کی ذات تک ہے، اور عالم اس لیے افضل ہے کہ عمل سے علم افضل ہوتا ہے، عمل سے علم افضل ہوتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے چراغ کی ہے کہ جل خود رہا ہے لیکن لوگوں کو روشن کر رہا ہے. تو اس سطح جاہل تو کسی صورت میں عالم کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، سمجھ آئے بات؟ جاہل کسی صورت میں علماء کے سامنے نقطہ چینی نہیں کر سکتا، دو حال سے خالی نہیں ہے. اگر وہ عالم پر نقطہ چینی کر رہا ہے، حسد کی بنا پر کر رہا ہے، تو یہ تو اوروں سے حسد کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، اور اگر علم کی وجہ سے اس کی توہین کر رہا ہے تو اسلام سے باہر ہو گیا. اسی لیے علماء نے، ملا علی قاری نے شرح فقہ کو دیگر جگہ پر لکھا ہے کہ اگر کسی نے عالم کو مذاقن اس کے نام کو بگاڑ کر بولا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ خود اس کی کوئی زندگی نہیں تھی، وہ تو نبی کے علم سے پہچانا جا رہا تھا. اب جب یہ بات جاہل کے طبقے پر ہو چکی ہے، اب عالم کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی، ہے تو ضرور لیکن اس سے فیض لینا ضرور تم. اب شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو دل میں تکبر کا کانٹا اگتا ہے، دل میں تکبر کا کانٹا اگتا ہے. اور فرمایا صوفی کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ صوفی بھی جاہل نہیں ہوتا کہ کڑے پینٹ کے ڈھول پر ناچ رہا ہو، وہ تو فاسق فاجر ظالم ہے، وہ کہاں سے صوفی آ گیا؟ صوفی تو وہ جو شریعت کا پابند ہو، عالم جیسے بابا فرید جو وقت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، جن کا آستانہ بخاری شریف اور کتابوں کے لیے کھلا ہوا، جن کا آستانہ احادیث اور فقہ کے لیے کھلا ہوا، فقہ حنفی پر فتوی دینے والی شخصیت خواجہ نظام الدین اولیاء کی. تو یہ وہ صوفیہ ہے کہ جب کوئی عالم علم پڑھ لے اور دل میں تکبر کا کانٹا اگائے تو پھر ان علماء کے پاس پہنچے کہ جس نے اس تلوار کے اوپر نیام چڑھائی ہوئی ہے، اور وہ صوفیہ ہے. تو وہ اپنی تلوار سے اس تکبر کے کانٹے کو کاٹ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور اس میں تصوف کو اتارتے ہیں، محاسبے کو اتارتے ہیں، اس میں مجاہدے کو اتارتے ہیں، اپنی فکر کے لیے اتارتے ہیں، خلق خدا سے محبت کرنے کی عادت کو سکھاتے ہیں. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ارے میں نے بات کی اگلا نہیں مانتا، فرمایا یہی تو علم سکھانا چاہ رہا ہے اور انا کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. کوئی تیری سنے یا نہ سنے، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس پہ شفقت کرتا رہے. لیکن یہ سکھا بھی وہ رہا ہے جو خود عالم ہے، سکھا بھی وہی رہا ہے جو بولیے خود عالم ہے. تو لہذا اخوت جو ہے یہ نظام مصطفیٰ اور مصطفی معاشرے کی جو تشکیلی بنیاد ہے، اس بنیاد کی سب سے پہلی اصل کیا ہے؟ اخوت. کیا ہے؟ لہذا اس درس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں انسانیت سے محبت کرنی چاہیے، انسانیت سے ظلم، دہشت گردی، کسی پر اسلحہ تاننا، کسی کو مارنا، یہ حضور کے نظام اور حضور کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم سے یکسر باہر ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ آپ کہیں جناب ہم تو نہیں کرتے،
ہم تو نہیں کرتے. اور میں کہتا ہوں یہ تو قبولیت کی بات ہے, اللہ ہمارے شہر میں امن نافذ فرمائے, لیکن فتنے کے وقت کون اٹھے گا قوت کی بات کرنے کے لیے؟ فتنے کے وقت کون اٹھے گا؟ آپ اٹھیں گے نا. تو یہ اللہ نے آپ کو قبول چن لیا ہے کہ آپ تیار ہیں محبت و اخوت کی بات کو عام کرنے کے لیے, انسان کے درد و تکلیف کو عام کرنے کے لیے. کتا بھی اگر پیاسا ہو تو اس کو ایک فاحشہ عورت, بدکارہ عورت تھی, بڑی گناہگار, بخاری میں میرے آقا نے فرمایا کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں درجہ عطا فرمایا, ولیہ بنا دیا اس کو. اور ایک متقی پرہیزگار اور بڑی تہجد سے سجدے سے سر نہ اٹھے, بلی پالی کس نے, اس نے کہا جتنا ٹائم تک روٹی کھلاؤں گی تو میری تہجد کا سجدہ چلا جائے گا. وہ اتنی بڑی جاہلہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ بس نماز پڑھنا ہی عبادت ہے, حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرو عبادت. اس نے بلی کو کھانا نہ دیا اور مصلی کو نہ چھوڑا, ظاہری کام تو اچھا کیا لیکن عبادت کے مفہوم کو نہ سمجھ سکی, عبادت کے مفہوم کو نہ سمجھ سکی, لہذا بلی مر گئی. اللہ رب العالمین نے اس کی تہجدوں کے باوجود اس کو جہنم میں ڈال دیا. اور ایک عورت جو فاجرہ تھی, انیہ تھی, جب وہ گزر رہی ہے کتے کو بھلکتا ہوا دیکھا, بخاری شریف میں موجود ہے, اس سے رہا نہ گیا کہ یہ زیرو ہے, یہ مر رہا ہے, دیکھو کیسا تڑپ رہا ہے. اس نے فوراً اپنے جرابے اتارے جو چمڑے کے تھے اور کسی طریقے سے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا. تھوڑی دیر میں جناب کتے کی طبیعت کی طرف اس کی روح دوبارہ لوٹی اور وہ اٹھ کر چلا گیا. اللہ رب العالمین نے اس کی خطاؤں کو معاف کیا, اس نے چیخ ماری اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کیا, اس کے انتقال ہوا, جنت میں مقام عطا فرمایا. صحابہ نے خود پوچھا, حضور کتے کو پانی پلانے سے جنت؟ یہ بخاری میں, حضور کتے کو پانی پلایا اس نے اتنا بڑا انعام. تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا تو کتے کی بات کرتا ہے, ہر تر جگر کے ساتھ نیکی صدقہ ہے. اللہ رب العالمین اس اخوت کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی آمد اور میری گزارشات اگر اس میں کوئی کوتاہیاں غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کے خواہاں ہیں, اللہ رب العالمین معاف فرمائے. ہمارے دلوں کو مسلمانوں کے لیے حسد اور بغض سے اللہ رب العالمین پاک فرمائے. انسانیت کا اور بالخصوص اس کا عام اور خاص مفہوم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر کو کشادہ فرمائے اور عملی طور پر ہمیں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مانا کہ ہمیں رسپانس آگے سے نہیں آئے گا, لیکن رسپانس ہمیں اس سے نہیں لینا ہے, رضا اللہ کی حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ ہم نے اس کو خوش نہیں کرنا تھا, اللہ کو دکھانا تھا. اور اگر وہ منہ موڑ کے چلا بھی گیا ڈانٹ کر تو اس پر تھوڑا سا اگر صبر کر لیا جائے, لیکن نظریات کی بات میں نہیں ہے, یہ بد مذہب کے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے سادہ بندے ہیں. ورنہ بد مذہبوں کی گردنیں تو حضرت عمر نے خود اتاری ہیں. مسلمہ کذاب کو مارنے کے لیے تو صحابہ خود گئے تھے. تو اس قسم کے شیطانی تو ناسور ہیں, اور ان کے ساتھ مقابلہ جو ہے یہ انسانیت اور اخوت کا سب سے بڑا درس ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اخوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے, اور مریض اس کے پاس آ جائے تو اس کے زخم میں سے کوئی چیز اگر خراب ہے اس کو وہ کاٹ کر پھینک دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب تمہارا دل, فرمایا نہیں, یہ اس کے ساتھ جو میں نے سختی کی ہے یہ اخوت کا مظاہرہ ہے, اس لیے کہ تھوڑی دیر کی سختی اسے کئی سال زندہ رکھے گی. تو لہذا جو شرارت کرتے ہیں, جو ڈکیتیاں کرتے ہیں, جو انتشار پھیلاتے ہیں, جو لوگوں کی معاذ اللہ عزت و آبرو کو پامال کرتے ہیں, جو بھتے جیسی لعنت میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا بائیکاٹ کرنا, ان کے خلاف سوسائٹی میں کھڑا ہونا, یہ اخوت کا بہت بڑا درس ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ اخوت کا بولیے بہت بڑا درس ہے. اور ایک بے ضرر آدمی ہے اور وہ اگر ہماری طبیعت کے موافق بھی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نیکی کریں اور وہ رسپانس صحیح نہ دے تو اس میں پھر اس بات کو نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ خوشی سے اس بات کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اجر ہمیں اللہ رب العالمین سے لینا چاہیے. جو صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ اور یہ دو واقعے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, جو ذکر کیے ہیں, تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام تقاضوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سردی کافی نہیں ہے, آمین زور سے کہیے. ہاں, اور اپنے آپ کو بیدار رکھیے, مستعد رکھیے, یہ وقت ہم ضائع نہ کریں. اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں, بلکہ سب سے پہلے اس بات پر عمل کا میں ذمہ دار ہوں, اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں گی, ہمارے ذہنوں میں سکون آئے گا. اللہ رب العالمین صحابہ اور اہل بیت کی برکتوں سے ہمیں مزاج میں سنجیدگی اور ماحول میں ہمیں مستفوی معاشرے کی ان تشکیلات کو استوار کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو اللہ رب العالمین ان کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے, اور اس جوانی کو اللہ رب العالمین اس معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ ترویج کریں, اس میں اللہ رب العالمین سر فرمائے.
اور جو بزرگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے لمبی عمر دیں تاکہ وہ نوجوانوں کی سرپرستی کرے اور سرپرستی کر کے اس معاشرے کی تکمیل کے لیے نفاذ کے لیے وہ اپنا اصل فریضہ منصب کو ادا کریں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.